إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج اس دینی مجلس میں ہم سب جمع ہیں اور اس اجتماع میں، ان تمام مجالس میں دو بنیادی عنوان ہیں. ایک عنوان ہے قرآن کریم، خاص طور سے جس میں ضمناً سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ آ جاتی ہے، اور دوسری مجلس میں آخرت سے متعلق عناوین اور دروس اور خطابات ہیں. قرآن کریم کے تعلق سے قرآن کی فضیلت کیا ہے، قرآن کے ہم پر حقوق کیا ہیں، اور اسی طرح سے قرآن کریم کے فہم کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، قرآن کے سمجھنے کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، صحیح طور سے سمجھنے کے لیے ہم کو کن باتوں کا جاننا ضروری ہے، کن چیزوں پر دھیان دینا ضروری ہے، یہ انشاءاللہ ظہر تک کی مجلس میں ہم دیکھیں گے. اس کے بعد کی مجالس میں مزید دوسرے عنوانات ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو، اس یاد دہانی کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے سامنے بات بیان کی ہے کہ قرآن ایک نصیحت کی کتاب ہے، قرآن ایک یاد دہانی ہے. دنیا کی غفلت، شیطان کے دھوکے، نفس کے فریب سے بچنے کے لیے، اس بیماری میں مبتلا انسان کو جگانے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی یاد دہانی ہے. لہذا جو انسان قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے، اس کا دل بیدار رہتا ہے، اس کی سوچ ہمیشہ آخرت پر ٹکی رہتی ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والا بنتا ہے. لیکن جس کی زندگی سے قرآن نکل جاتا ہے، جس کا تعلق قرآن سے ٹوٹ جاتا ہے، ایسا انسان دنیا میں غفلت کی نیند سو جاتا ہے اور آخرت کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں غافل ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ اور برائیاں عام ہو جاتی ہیں. لہذا قرآن سے جڑے رہنا اپنے دل کی حیات اور اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. لیکن بلا شبہ قرآن کریم انسان کے لیے یاد دہانی تب ہوگا جب آدمی اس کو سمجھے، کیونکہ نصیحت تبھی نصیحت بنتی ہے جب وہ سمجھ میں آئے. ایک آدمی کسی دینی مجلس میں بیٹھے اور پورا عربی میں خطاب ہو اور اس کو عربی نہ آتی ہو، تو بیٹھنے کا ثواب تو ملے گا لیکن نفع نہیں ہوگا. جو نصیحت کی گئی ہے اس کی سمجھ میں نہیں آئی، لہذا اس کی زندگی میں اصلاح نہیں ہوگی. جن چیزوں کو بتانے والے نے بتایا ہے، جن غلطیوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، ان غلطیوں سے بچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کیونکہ اس نے بات کو سمجھا نہیں ہے. لہذا نصیحت کو
سمجھنا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے. اسی لیے قرآن کا صحیح فہم ہونا یہ قرآن سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے طور پر آسان کر رکھا ہے. تو کیا ہے کوئی نصیحت کا قبول کرنے والا ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت سے خطاب کر کے کہا ہے کہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے اور اس کو اللہ نے آسان کیا ہے. اب ہے کوئی تیار کہ اس نصیحت کا مطالعہ کرے، اس کو سنیں اور اس میں غور کرے اور اپنی زندگی کی اصلاح کرے؟ لہذا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کی زندگی کو بہتر بناتی ہے، اس کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. قرآن کریم کو نہ سمجھنا اور اس میں تدبر نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جو قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں یا پھر بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ڈانٹا ہے کہ جو لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں، گویا کہ ان کے دلوں کا حال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. کیونکہ قرآن دلوں کو کھولتا ہے، دلوں میں نورانیت پیدا کرتا ہے، دلوں کو ایمان والا بناتا ہے، دلوں کے اندر احساسات بیدار کرتا ہے. تقویٰ اور اللہ کی یاد والا دل قرآن سے واقعی فائدہ اٹھاتا ہے. اگر ایک انسان کا دل قرآن سے جڑ جائے اور اس سینے میں قرآن جمع ہو اور انسان اس کو پڑھے اور اس میں غور کریں، تو ایسے دل سے خیر وجود میں آتی ہے. لہذا قرآن کریم کو سمجھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ڈانٹا ہے اور کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں. ام علی قلوب اقفالها، یا پھر حال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. تو ایک انسان اپنے دل کا جائزہ لے اور دیکھے کہ وہ دن میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کریم کو کتنا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کے ذریعے سے اپنے دل کی اصلاح کی کتنی کوشش کرتا ہے. اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو ایسا انسان ناکام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایها الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت، واعظ کی چیز آ چکی ہے. واعظ و نصیحت تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کے لیے شفا بھی اس میں موجود ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چار وصف بیان کیے ہیں. نمبر ایک، یہ اپنے رب کی طرف سے موعظت ہے. انسان جو برائیوں میں پھنسا ہوا ہے، گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، بے خبری میں، بے فکری میں پڑا ہوا ہے، قرآن اس کو جھنجھوڑ کے جگاتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد اس کو یاد دلاتا ہے، اپنے رب کے بارے میں ذمہ داری کا احساس اس کو دلاتا ہے. یہ موعظت ہے، یہ واعظ ہے، اس میں ڈانٹ ہے. بے فکری سے جگانے کے لیے اس میں انسان کو جھنجھوڑنا. دو، اس میں دلوں میں، سینوں میں موجود بیماریوں کے لیے شفا ہے. دلوں میں بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک شبہات کی بیماری، دو شہوات کی بیماری ہے. دلوں میں شک ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں شک، رسول کے بارے میں شک، خود قرآن کے بارے میں شک، اور آخرت کے بارے میں شک، حق کے بارے میں شک، دلوں میں شک ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھنے والا اس شک سے نجات پاتا ہے، اس کے دل کو قرآن یقین دیتا ہے۔ دو، دلوں کے اندر شہوتوں کی بیماری ہوتی ہے، لذت پرستی اور خواہشات کی پیروی یہ دل سے شروع ہوتی ہے۔ دلوں میں لذتوں کی چاہت ہوتی ہے، ان چاہتوں سے، ان خواہشات سے انسان اگر ان خواہشات کے پیچھے چلے بہت سارے گناہ انسان کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کا مال چھینتا ہے، لوگوں کی عزتیں خراب کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ دل کے اندر مال اور عورت اور عہدہ اور شہرت، ان چیزوں کی لذت، یہاں تک کہ دنیا کی کھانے پینے اور اس طرح کی شہوتوں کی لذتیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں اور انسان سے گناہ کرواتی ہیں۔ قرآن ان بیماریوں سے انسان کے دل کو شفا دیتا ہے۔ جب قرآن آدمی سمجھتا ہے، دل میں اللہ کی بات سے اثر ہوتا ہے اور گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز، قرآن واضح ہے۔ دو، قرآن شفا ہے بیماریوں سے، دل کی بیماریوں سے۔ تین، ہدایت سے، قرآن کا پڑھنے والا ہدایت پاتا ہے، اس کو حق اور باطل میں فرق سمجھ میں آتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سمجھ میں آتا ہے، اس کو زندگی میں ہدایت نصیب ہوتی ہے، اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے، وہ صحیح راستے پر چل کے منزل تک پہنچنے والا بنتا ہے۔ اور نمبر چار، ورحمت للمؤمنین، یہ رحمت ہے۔ ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے اس کی بات کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، صحیح رہبری ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور چار، رحمت ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پچھلے نبیوں کے واقعات پڑھتے ہیں، آخرت میں اللہ کے وعدے سنتے ہیں، ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ان کو دنیا میں ملتا ہے، تسکین دل کو ملتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت عطا ہوتی ہے کہ وہ دین پر جمے رہے ہیں، آخرت کی طرف بڑھنے والے، آخرت کی کامیابی کی طرف آگے بڑھنے والے بنے۔ تو یہ قرآن ہے جس کے چار وصف یہاں پر اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ایک، موعظت واضح، دو، شفا، تین، اللہ کی طرف سے رہبری، اور چار، اہل ایمان کے لیے رحمت۔ قرآن پڑھنے والا سکون پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے سکون میسر ہوتا ہے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کی بات اس میں پڑھتا ہے، آخرت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، دنیا میں اللہ کی نصرت اور اصول اور قواعد اور اللہ کی تسکین، جب اس سب کو پڑھتا ہے تو زندگی میں چاہے دعوت کے میدان میں پریشانیاں ہوں، معاش کے میدان میں پریشانی ہوں، یا کسی اور اعتبار سے انسان کو دنیا میں تکلیفیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے سے اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ لہذا قرآن سے جڑے رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من اراد العلم فلیثور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین، جو آدمی علم کا ارادہ رکھتا ہے، جس کو علم چاہیے، فلیثور القرآن، وہ قرآن کی گہرائی میں اترے، وہ قرآن کا گہرائی سے مطالعہ کرے، فلیثور القرآن، قرآن کی گہرائیوں کا مطالعہ کرے، فإن فیہ علم الاولین والآخرین، اس لیے کہ قرآن میں پہلوں اور آخری جتنے بھی ہیں، پہلے والے جتنے ہیں اور بعد میں آنے والے جتنے ہیں سب کا علم قرآن میں ہے، اولین و آخرین کا علم قرآن میں ہے. ایسا کوئی علم نہیں ہے جو انسان کی نجات، کامیابی، سعادت کے لیے ضروری ہو اور قرآن میں نہ ہو. ایسا کوئی اصول نہیں ہے جو انسان کو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی، اور وہ قرآن میں نہ ہو. جو آدمی قرآن سے جڑا ہوا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے کامیابی کے اصولوں کو تھامے ہوئے ہیں. قرآن میں علم ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ہمارے سلف تھے ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس قرآن و سنت کا علم تھا. کتنے فتنے امت میں آئے، کتنے سیاسی یا دینی انحرافات امت میں آئیں، انہوں نے اسی قرآن کے ذریعے سے، اسی سنت کے ذریعے سے ان سارے فتنوں کا رد کیا. اس لیے کہ اس میں پچھلی اور اگلی برائیوں کا رد ہے، اس میں پچھلوں اور بعد میں آنے والوں کے اعتبار سے ہر نفع والا، خیر والا اصول موجود ہے. ساری کتابوں کا علم، پچھلی کتابوں کا علم اس میں جمع ہے. آنے والی زندگی، قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہبری موجود ہے. لہذا اس میں پچھلوں کا بھی علم ہے اور اگلوں کا بھی علم ہے. پچھلوں کی زندگی کے واقعات سارے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس میں اللہ کے فیصلے اور انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. آنے والے دور کے لیے، قیامت تک کے لیے رہبری موجود ہے. لہذا قرآن کے بارے میں بات ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو علم کا ارادہ رکھتا ہے وہ قرآن کی گہرائی کا علم حاصل کرے، یعنی قرآن کا گہرا علم حاصل کرے، اوپری اوپری نہیں، گہرائی کے ساتھ میں. فَإِنَّ فِيهِ عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اس لیے کہ اس میں پہلوں اور بعد والوں کا سب کا علم موجود ہے. لہذا جو آدمی قرآن کا علم حاصل نہیں کرتا ہے، کتنا بد قسمت ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی کتاب ہے، ایک کتاب ایسی ہے جس میں پہلوں اور آخری بعد والوں کا علم موجود ہے، لیکن وہ اسے کٹا ہوا ہے. وہ دنیا کے اخبارات پڑھ رہا ہے، وہ اسکول کی کالج کی کتابیں پڑھ رہا ہے، وہ دنیا بھر کی ساری چیزیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے پاس قرآن کا علم اگر نہیں ہے تو یہ آدمی بہت بدقسمت ہے. اور بدقسمتی زیادہ کب ہے؟ وہ مسلمان ہے. ایک آدمی جو قرآن کو نہیں مانتا ہے اور نہ پڑھے، تعجب کی بات نہیں ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں. یہ مانتا ہے، یہ قرآن کو مانتا ہے، لیکن قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. کتنے لوگ ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مرنے والوں کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے لیے نہیں. کتنی بدقسمتی کی چیز ہے. کتنے لوگ ہیں لکھ کے دیواروں پر ٹانگتے ہیں لیکن وہ زندگی میں نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو گلے میں تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں لیکن واقعی ان کی زندگی میں قرآن کا، ان کے دلوں میں علم نہیں، وہ گلے میں لٹکا ہوا ہے لیکن وہ یہاں نہیں آ پاتا ہے، وہ دل میں نہیں آ پاتا ہے، دل میں اس کا فہم نہیں ہے. اور یہی وہ بگاڑ ہے جس نے خوارج کو تباہ کیا. خوارج کا حال کیا تھا؟ قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا. وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن ان کی قرت تک محدود رہے گی، فہم قرآن کا ان کو نصیب نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ قرآن کا اگر صحیح فہم نہ ہو انسان کے پاس، گمراہ فرقہ بن سکتا ہے. خوارج کے بارے میں آپ جانتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی اور ان کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہوئے. ایسے جلیل القدر صحابی کی تکفیر جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسبت علی سے ایسی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضرت ہارون سے تھی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ خوارج نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا اور ان سے جنگ بھی کی، حالانکہ یہ لوگ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے. قرآن پڑھنے کے باوجود بھی انہوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی اور گمراہ ہو گئے. لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کا صحیح فہم حاصل کرے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آج کی اس مجلس میں اسی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز قرآن کے صحیح فہم کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کی زندگی میں تقویٰ ہو۔ اگر زندگی میں تقویٰ نہ ہو تو انسان صحیح بات کا بھی غلط مطلب نکالتا ہے۔ ایک انسان اگر واقعی متقی نہ ہو تو پھر اس کو قرآن میں اپنی خواہش کے مطابق باتیں دکھائی دیتی ہیں، پھر وہ اپنی گمراہی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن میں حوالے ڈھونڈتا ہے، وہ اپنی بدعات کو، اپنی حتیٰ کی شرکیات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتا ہے۔ جب انسان خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے کلام میں بھی اپنی خواہشات کے لیے استدلال تلاش کرتا ہے، دلیلیں ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اتنے سارے فرقے گمراہ فرقے ہیں، ان سارے فرقوں نے دلیل دین کو کہاں سے دی؟ قرآن سے دی، حدیث سے دی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی قرآن و سنت کو پڑھے اور اس میں سے جو سامنے آتا ہے اپنے آپ کو اس کے مطابق بنائے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ کھلے ذہن سے قرآن کو پڑھے، کھلے ذہن سے حدیث کو پڑھے، اور اس میں جو بات سامنے آتی ہے چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو اس کو تسلیم کریں، اس میں نقصان دکھائی دیتا ہو یا فائدہ مانے، نفس کے خلاف ہو یا چاہت کے مطابق ہو قبول کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی خواہش سے پہلے طے کر لے کہ اس کو کرنا کیا ہے، اس کے بعد وہ قرآن میں تلاش کریں کہ اس کی خواہش کے مطابق کون سی آیت فٹ ہوتی ہے، اور اس سے منمانا مطلب لے، اور پھر اسی کے مطابق لوگوں کے سامنے بتایا کہ میں جو غلط کر رہا ہوں یہ دیکھو قرآن میں ہے۔ آپ دیکھیں گے جتنے فرقے گمراہ ہوئے ان کی یہی بیماری رہی ہے۔ خواہشات کا جب آدمی غلام ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ربانی علم میں بھی خواہشات کے مطابق باتیں دکھائی دینے لگتی ہیں، وہ زبردستی باتوں کو توڑ مروڑ کے اپنی فلسفی کے مطابق بنا کے پیش کرتا ہے۔ لہذا پہلا معاملہ، پہلا اصول، پہلی چیز جس کو یاد رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ایک آدمی قرآن پڑھے، حدیث پڑھے تو سب سے پہلی چیز اس کے پاس تقویٰ ہو، وہ اللہ سے ڈرے، وہ اللہ سے ڈر کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور دیکھیے قرآن ہدایت ہے، ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے جو نقصان سے ڈرتا ہے۔ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ رہبری۔ رہبری کا فائدہ اس کو ہوتا ہے جس کو نقصان سے بچنے کا ڈر۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی سے کہے کہ راستہ ہے یہاں سے مت جاؤ، یہاں پر لوگ چور ہیں، پکڑ لیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر اس آدمی کو واقعی ڈر ہو، وہ نقصان نہیں چاہتا ہو، تو سچے آدمی کی بات کو مانے گا۔ کوئی آدمی کہے کہ بھائی یہ راستہ ہے یہاں سے مت جاؤ، اندھیرا ہے، یہاں گڑھا ہے، گر جاؤ گے گڑھے میں۔ اگر اس آدمی میں گڑھے سے بچنے کا مزاج ہو، وہ چاہتا ہو کہ میں گڑھے میں نہ گروں، تبھی تو بات مانے گا، ورنہ کہے گا کچھ نہیں ہے بس چلو۔ اور ایک مثال، ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے آپ فلاں چیز کھاؤ گے نقصان ہوگا، آپ کی یہ بیماری ہے، آپ کو اتنے دن تک یہ کھانے سے بچنا پڑے گا، اگر آپ نے کھایا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر اس انسان کو ڈاکٹر کی بات پر یقین ہے اور وہ انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اس کے اندر نقصان کا ڈر ہو، ناکامی، نقصان، ہلاکت کا خوف اس کو اگر ہو، تب جا کر وہ ڈاکٹر کی بات مانے گا، نہیں تو اس ڈاکٹر کی بات کو ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا۔ لہذا انسان کے دل میں جب ڈر ہوتا ہے نقصان کا، تبھی وہ خبردار کرنے والے، نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے، رہبری ہے۔ ھدی للمتقین کس کے لیے؟ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین اللہ سے ڈرنے والے اور برائیوں سے بچنے والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ سے ڈرنے والے، برائیوں سے بچنے والے، تاکہ برائیوں کے برے انجام سے بچے۔ جو آدمی انجام سے بچنے کا مزاج نہیں رکھتا ہو، نقصان سے بچنے کا مزاج نہیں رکھتا ہو، وہ رہبر کی رہبری اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اب دیکھیں نوجوانوں کو، بعض نوجوانوں کو کوئی بتائے ایسا مت کرو، نقصان ہوگا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہی نوجوان جب پولیس کو دیکھے گا تو فوراً رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اب ذہن میں آتا ہے کہ نقصان ہوگا۔ جب نقصان کا ڈر ہوتا ہے تو فوراً انسان نصیحت کو مانتا ہے۔ کوئی وکیل بتا دے ایسا بولو گے تو ایسا ہوگا، اس لیے ایسا نہیں بولنا، ایسا پلا کاغذ پر لکھو گے تو ایسا ہوگا، ایسا مت کرنا۔ جب وکیل بتاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، اس کو رہبری دیتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ کیوں؟ پھنسنا نہیں چاہتا ہے، نقصان نہیں چاہتا ہے، گھر کھو جائے گا، جائیداد چلی جائے گی، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، جیسا وکیل بتاتا ہے ویسی بات کرتا ہے۔ کیوں مانا اس کی؟ اس لیے مانا کہ وہ نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ لہذا جب نقصان کا ڈر دل میں ہوتا ہے تو پھر رہبری اور نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، نصیحت ہے، رہبری ہے۔ رہبری کس کے لیے ہے؟ بھیجا سب کے لیے ہے، فائدہ سب نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ اللہ نے دیا تو سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو دل میں ڈر رکھتا ہے اللہ کا۔ اگر دل سے ڈر اللہ کا نکل جائے پھر اللہ تعالی کی نصیحت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا پہلی چیز جو ضروری ہے اور بنیادی وصف جو ضروری ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بغیر علم نفع نہیں دیتا ہے۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں واقعی اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ تو علم واقعی وہی ہے جو خشیت کے ساتھ ہو۔ جس علم میں اللہ کا خوف نہ ہو، علم علم نہیں ہے، نفع نہیں دیتا ہے۔ لہذا قرآن کے علم سے نفع اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں دو چیزیں ہوں، نمبر ایک انجام کا خوف، نمبر دو اس ڈر کے بعد پرہیزگاری۔ پرہیزگاری طبیب اگر کہے ایسا ایسا کرو اس سے بچو، شفا ملے گی، اگر اس کی بات نہیں مانے گا، جو جی میں آئے کرے گا، نفع ہوگا، نقصان ہوگا، نقصان ہوگا، رہبری فائدہ نہیں دی۔ جیسا ڈاکٹر نے بتایا تھا ویسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ لاپرواہی کی وجہ سے۔ تو بچنے کا مزاج تقویٰ اگر ہے تو قرآن فائدہ دیتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر یہ ایک چیز پیدا ہو جائے، یہ بنیادی چیز ہے، اگر یہ ایک چیز پیدا ہو جائے باقی کے مراحل آسان ہیں۔ تو پہلی چیز یاد رکھیں، اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب ایک ایک کر کے کہ قرآن کے صحیح فہم کے لیے ہمارے پاس کیا کیا صفات، کیا کیا اوصاف، کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے اور کن کن چیزوں کا لحاظ ہم کو کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، قرآن کے سمجھنے کا شوق اور اس کی نیت ہونا چاہیے۔ اگر شوق ہی نہ ہو تو ایک آدمی کوشش بھی نہیں کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں کوشش اس کی رغبت کے تابع ہوتی ہے، یہ سبھی جانتے ہیں اور یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ سمجھانا پڑے گا۔ انسان کی زندگی میں اس کی کوشش اس کی رغبت کے تابع ہوتی ہے۔ جس چیز کی رغبت دل میں ہوتی ہے اس کی کوشش آدمی کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کے دل میں رغبت ہے کھانے کی، وہ اچھا کھانا چاہتا ہے، لذت کی چیز کھانا چاہتا ہے، اب وہ انسان اس کی کوشش بھی کرتا ہے، اچھی سے اچھی ہوٹل میں جاتا ہے، وہاں کھاتا ہے۔ ایک طالب علم ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہتا ہے، اس کے دل میں اس کی رغبت ہے، اس کی طلب ہے، اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، محنت مجاہدہ کرتا ہے۔ جب دل میں کسی چیز کی چاہت ہوتی ہے، کوشش بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں واقعی قرآن کے سمجھنے کا شوق ہی نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ کوشش بہت بڑی کوشش نہیں ہے، آسان کوشش ہے۔ علماء نے تفاسیر لکھ دی ہیں، آدمی کو بس روزانہ تھوڑا 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 پڑھنا ہے، ختم۔ کتنے لوگوں کا حال ہے کہ ان کو پوچھا جائے کہ آپ کتنے سال سے اخبار پڑھ رہے ہیں، تو کہیں گے ہم جب سے جوان ہوئے تب سے اخبار پڑھ رہے ہیں، اور اگر ایک بھی دن اخبار نہ پڑھوں تو بے چینی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، لیکن انہی کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں ایک بار بھی انہوں نے شروع تا آخر پورا قرآن نہیں پڑھا ہے۔ شروع تا آخر بہت بڑی بات ہوگی، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں، جتنی صورتیں ان کو یاد ہیں اس کی بھی تفسیر انہوں نے آج تک نہیں پڑھی ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں، کیوں ایسا ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے دلوں میں واقعی وہ تڑپ نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے، مجھ کو معلوم کرنا چاہیے کہ کیا اللہ نے کہا ہے۔ اگر دو آدمی بات کر رہے ہوں، مثلاً یہ بیٹھا ہوا ہو اور اس کا دوست کسی سے عربی میں بات کرنے لگے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا مجھ کو بھی بتاؤ نا کیا بات کر رہا ہے، وہ عرب ہے بھائی، اس کو عربی آتی ہے صرف، اس لیے اس سے عربی میں بات کی میں نے۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا بات کی اس نے، اس سے پوچھے گا، جب تک کہ اس کو معلوم نہ ہو جائے اس اجنبی عرب نے کیا کہا، وہ اجنبی ہے، اس کا لینا دینا کچھ بھی نہیں، کچھ کیا بول رہا، کیا تھا، کیوں ہنسا ہو، کیوں غصہ آیا اس کو، تم دونوں کی بات کیا ہوئی ذرا مجھ کو بھی بتاؤ۔ جب یہ بتائے گا اس کو، دیکھو ایسی ایسی بات ہوئی، ہاں، تب جا کے اس کو سکون ملے گا۔ ایک اجنبی کا کلام اس کے سمجھنے کا آپ کو اتنا شوق ہے کہ آپ کا دوست اس سے بات کر رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ بتا تمہاری بات کیا ہوئی۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو سارے بندوں پر رحیم ہے، اور اس نے بتلایا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ کامیابی کی کتاب ہے، اور اس کے باوجود بھی ایک آدمی کی زندگی گزر جائے اور وہ پورا قرآن تو چھوڑیے، جتنی صورتیں اس کو یاد ہیں اس کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش نہ کرے، کتنی بدقسمتی کی چیز ہے۔ اور اس پر زیادہ بگاڑ یہ کہ اگر اس سے کہا جائے کہ سمجھو گے ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں بھائی، جنت میں جانا ضروری ہے نہیں، سدھرنا ضروری ہے نہیں۔ آدمی اگر واقعی اپنے فکر کو اونچا کرنا چاہتا ہے، اپنے دل میں کشادگی چاہتا ہے، صلاح چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے اپنے دل کی، اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ جیسے کوئی آدمی کسی سے کہے بھائی نہاؤ، ضروری تھوڑی ہے، نہیں ضروری ہے، مت نہا، بدبو پیدا ہوگی، بدبو پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے اگر تو روحانی غسل نہیں لے گا، اپنے دل کو تو دھوئے گا نہیں، تیرے دل میں سڑان پیدا ہوگی، اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وہ شفا لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ قرآن ان کے لیے شفا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سڑ جائے، بیمار ہو، مت پڑیے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں شفا ہو، آپ کا دل تمام بیماریوں سے پاک ہو جائے، آپ کو سمجھنا پڑے گا قرآن کو، اس کی نصیحت سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ تو قرآن سمجھنے کا شوق ہونا چاہیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا انا اعلم این انزلت، قرآن کی کوئی ایک سورت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی، مکہ میں، مدینہ میں، سفر میں، حضر میں، کہاں نازل ہوئی مجھے معلوم ہے، کوئی ایک سورت بھی نہیں کہ مجھے معلوم نہ ہو۔ وَلَا أُنزِلَتْ آيَةٌ مِّن كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَا أُنزِلَتْ، اور سورت تو چھوڑیے، قرآن کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی، کس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں، غور کریں، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، لیکن پھر بھی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوئی ایک انسان ایسا ہے کہ جو قرآن کے بارے میں اور اللہ کی کتاب کا علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے، مجھے ایسا معلوم ہو جائے کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم مجھ سے زیادہ ہے، تو بلغہ الابل، اور مجھ کو اگر اونٹ اس تک پہنچا سکتے ہوں تو کہتے ہیں لرکبت الی، میں سفر کر کے سوار ہو کے اس کے پاس جاؤں گا۔ آپ سوچیے نالج کا لیول کیا ہے ان کے، ایک بھی سورت ایسی نہیں کی جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہو کہ یہ کہاں نازل ہوئی ہے، ایک آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی مجھے معلوم نہ ہو، سب معلوم ہے۔ لیکن آج بھی میں اس کے لیے تیار ہوں، میرا آج بھی یہ جذبہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بتا دے کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ قرآن کا علم ہے، میں سفر کر کے اگر جا سکتا ہوں تو ضرور جاؤں گا اس تک۔ اب بتائیے یہ شوق ہمارے اندر ہے، ان کا علم کتنا ہے اور ان کی طلب، جستجو اور شوق کتنا ہے۔ صحابہ کا علم بھی اعلیٰ تھا اور علم کا جذبہ بھی اونچا تھا، ہمارا علم بھی کمتر ہے اور جتنا کم علم ہے اس سے کم ہمارا جذبہ ہے، یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ لہذا اس سے بات معلوم ہوتی ہے، یہ بخاری مسلم میں روایت ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے سلسلے میں ایک مسلمان کے دل میں چاہے اس کے پاس کتنا بھی علم کیوں نہ ہو، ہمیشہ یہ جستجو ہونی چاہیے کہ اور کچھ نیا علم قرآن کا اگر ہے میں اس کو حاصل کروں، کچھ تو رہ گیا ہوگا مجھ سے، میں حاصل کرتا رہوں گا۔ یہ جذبہ اگر آدمی کے دل میں ہے تو واقعی اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ جذبہ ختم ہو جائے اس کی کوشش بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کے لیے آدمی کرتا کہ نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، اب قرآن کوئی آدمی اگر آپ اس کو دیکھیں کہ بیٹھے بیٹھے جب لے کے جب قرآن کھولتا ہے کتنا پڑھتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں اگر وہ بار بار اٹھے قرآن پڑھے، پھر بیٹھے، پھر آئے، پھر اٹھائے قرآن پڑھا، پھر اس کے بعد اگر دن میں مان لیجئے 20 سے 25 بار ایسا کرتا کوئی دیکھے آپ، نہیں دیکھے نا، آپ کو تعجب ہوگا 20-25 بار ایسا قرآن، میں تو صبح میں تو ہفتے میں ایک بار پڑھتا ہوں، ایک دن میں 20-20-30 بار پڑھ رہا ہوں۔ بعد میں کہے گا بھائی آپ جب واٹس ایپ پڑھ سکتے ہیں تو میں قرآن کی بھی پڑھ سکتا ہوں۔ آپ سوچئے، ہم غور کریں، قرآن پہ تعجب ہے واٹس ایپ پہ نہیں، اور 25 یقین مانیے اس مجلس میں شاید ہی کوئی ہوگا جو 25 سے کم پڑھتا ہو، شاید ہی کوئی ہوگا جو 25 سے کم مرتبہ چیک کرتا ہو، کتنی مرتبہ واٹس ایپ چیک کرتا ہے، اس کا بس چلے تو نماز میں بھی چیک کرے، لیکن معلوم منع ہے اس لیے نہیں کرتا ہے، ہاں نماز کے بعد فوراً برابر چیک کرتا ہے اور اقامت ہوتے ہوتے چیک کرتا ہے۔ یہ جو الفت، یہ جو محبت، یہ جو دل فریب واٹس ایپ انسان کے اوپر جو مسلط ہے، سلب کے لیے قرآن ایسے تھا۔ بعض علماء نے کہا پہلے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہمارے جو صحابہ سلف علماء جو ہیں یہ قرآن سے ایسے کیسے جڑے کہ جب دیکھے جب قرآن، جب دیکھے جب قرآن، لیکن جب سے ہم نے واٹس ایپ دیکھا ہے تب سے سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، واقعی سلب بھی اسی طرح سے قرآن کے بالکل ایک دم پیاسے اور بار بار اس کی طرف چمٹنے والے، لپکنے والے، پڑھنے والے ہوتے تھے، کیونکہ آج لوگوں کو جب ہم نے واٹس ایپ استعمال کرتے دیکھا سمجھ میں آ گیا دیوانہ وار جدا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا بس چلے تو خون کر دیا جائے، اس سے کوئی واٹس ایپ چھین لے. آپ کسی آدمی سے تصور کر سکتے ہیں واٹس ایپ نہیں، واٹس ایپ نہیں. قرآن کا شوق ہونا چاہیے. آپ دن میں ایک آیت نہیں پڑھ سکتے. جو صورتیں آپ کو یاد ہیں اس کا آپ ترجمہ نہیں سمجھ سکتے. کیا ہے اس کے اندر؟ الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. کیا ہے یہ؟ بچپن سے لے کے آج جوانی سے بڑھاپے تک میں پڑھ رہا ہوں، ہے کیا یہ؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا ہے یہ؟ ایاک نعبد ویاک نستعین. کیا ہے کیا یہ؟ کبھی شوق نہیں پیدا ہوا دل میں، کبھی تو دیکھوں میں کہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ عربی میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شوق ہونا چاہیے. اگر یہ شوق نہیں ہوگا انسان کے دل میں تو زندگی بھر وہ قرآن کے قریب ہو کر بھی دور رہے گا اور محروم مرے گا قرآن سے. آپ سوچیے، ایک آدمی زندگی بھر اس کو معلوم ہی نہیں پڑا کہ اللہ نے کیا بتایا. اس حال میں اس کو موت آئے کہ وہ دنیا کے لوگوں کی باتیں جانتا ہو، وہ سیاست دان، جھوٹے، نکمے، ہر قسم کی بدکاری کرنے والے ان کا کلام جانتا ہو، وہ طوائفوں کی گانے جانتا ہو، وہ جھوٹے اور مکار لوگوں کے جوکس جانتا ہو، وہ بے قیمت لوگ جن کی بات بیوقوف جاہل قسم کے لوگ ان کی باتیں جانتا ہو، وہ اداکاروں کی فلمی ڈائلاگ جانتا ہو، وہ فلموں کے گانے جانتا ہو، وہ آلتو فالتو لوگوں کے بیوقوف لوگوں کے انٹرویو جانتا ہو، اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. سارے لوگوں کی باتیں اس کو معلوم ہے، کرکٹر، پولیٹیشن، ایکٹر، ہر ایک کی بات معلوم ہو. ایسے لوگوں کی بھی باتیں اس کو معلوم ہو جن کو عقل نہیں، پاگلوں کی باتیں بھی اس کو معلوم ہو. لیکن ایک بات اس کو معلوم نہیں، کس کی؟ اللہ کی بات اس کو معلوم ہے. کتنا محروم آپ کے ہیں. نظام آدمی بنائے، تھوڑا وقت نکالے، اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑا وقت آدمی نکالے، روزانہ تھوڑا وقت نکالے اور تھوڑا سا پڑھے اور اس کو سمجھے، تفصیل اس کی پڑھے کہ کیا مطلب ہے. علماء نے آسان تفصیلیں لکھی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس سے دل کی دنیا بدلتی ہے، اس سے انسان کے دل میں خیر پیدا ہوتی ہے. تو یہ پہلی چیز ہے، شوق ہونا چاہیے انسان کے دل میں قرآن کے سمجھنے کا شوق. نمبر دو، قرآن کے صحیح فہم کے لیے اللہ سے دعا کرنا. دوسری چیز کیا ہے؟ دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہمارے پاس ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال، جس انسان کو کوئی فکر اور غم لاحق ہو جائے اور وہ یوں کہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور وابن امتک اور تیری بندی کا بیٹا ہوں. اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، بندی کا بیٹا، میرے ماں باپ بھی تیرے بندے تھے. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماض فی حکمک، میری زندگی میں تیرا حکم چلتا ہے. عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں جو بھی فیصلہ تو دے اس میں ناانصافی نہیں بلکہ وہ عدل والا ہے. میرے بارے میں تیرا فیصلہ چلتا ہے اور تیرے ہر قضاء میں، فیصلے میں عدل ہے. اسألک بکل اسم ہو لک، میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنے لیے اختیار کیا ہو. او علمته احد من خلقك، او علمته احد من خلقك، یا تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا ہو، نبی اور رسول. او انزلته في كتابك، یا تو نے اپنی کسی کتاب میں اس کو نازل کیا ہو. او استأثرت به في علم الغيب عندك، یا تو نے اپنے علم غیب میں اس کو چھپائے رکھا ہو. ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، اے اللہ قرآن کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے اور میرے سینے کے لیے نور بنا دے اور میرے غموں کے لیے جلا بنا دے اور میری فکروں کو ہٹانے والا اس کو بنا دے.
یہاں فون نہ رکھا کریں, یہاں جو ذمہ دار ہوتے ہیں یہ ریکارڈ کرتے ہیں, ان سے آپ لیا کریں, اس لیے کہ یہاں پر فون رکھنے میں اکثر اوقات اس میں کال آنا شروع ہو جاتا ہے اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے, بہت خلل سے ہوتا ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ وجلا حزنی و ذهب همي, میرے غموں کو مٹانے والا اور ہلکا کرنے والا اور میری فکروں کو دور کرنے والا اس قرآن کو بنا دے. معلوم ہی ہوا, اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن انسان کے قلب کے لیے, دل کے لیے ایسا ہے جیسے بہار کا موسم ہوتا ہے. اگر آدمی صحیح ڈھنگ سے قرآن کو پڑھے تو اس کی زندگی میں بہار آنا, جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے دل کے لیے بہار قرآن بن سکتا ہے. دنیا کے صحرا میں, دنیا کی مصیبتوں میں, دنیا کی فتنوں کے دور میں انسان اگر قرآن سے جڑا رہے, اندر کی دنیا اس کی صحیح ہو سکتی ہے اور اس کے دل کے اندھیروں کو دور کرنے والا قرآن ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اس کے غم اور اس کی فکریں, اس کے لیے قرآن علاج بن سکتا ہے. اگر آدمی قرآن سے جڑا رہے, آپ سوچئے یہ چار چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں, بہار, خوشحالی, دو دل کے اندھیرے کو دور کرنا, جہالت کا اندھیرا, شرک اور کفر کا, گمراہی کا, گناہوں کا اندھیرا, تین ماضی کے غم جو کھویا, اور چار مستقبل کی فکریں. ان ساری چیزوں کا علاج قرآن میں ہے, ان ساری چیزوں کا علاج قرآن میں ہے اگر آدمی قرآن سے جڑے. الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا, فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے فکر اور غم کو ہٹا دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے. قال فقیل یا رسول اللہ الا نتعلمها, صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم اس دعا کو نہ سیکھیں؟ وقال بلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها, آپ نے کہا ضرور جو آدمی اس کو سنتا ہے, جو آدمی اس دعا کو سنے اسے چاہیے کہ اس کو یاد کر لے. اس کو امام احمد, طبرانی, ابو یعلی ابن حبان اور حاکم نے روایت کی, حدیث صحیح ہے. تو دوسری چیز معلوم ہوئی کہ قرآن کے صحیح فہم کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کے لیے پانی رکھا. فرماتے ہیں آپ نے کہا من وضع هذا, جب آپ باہر آئے تو کہا کس نے پانی رکھا؟ فأخبر, آپ کو بتایا گیا. مسند احمد کی روایت میں ہے فقالت میمونہ یا رسول اللہ وضع لك هذا عبد الله بن عباس, حضرت میمونہ نے کہا اے اللہ کے رسول عبداللہ ابن عباس نے آپ کے لیے پانی رکھا. فقال اللهم فقهه في الدين, آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے. اور مسند احمد کی روایت میں آپ نے کہا وعلمه التأويل, اے اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور مسند احمد میں بھی یہ الفاظ ہیں. آپ غور کریں کہ ایک بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, اس پر آپ نے دعا کیا دی, اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں گے کہ امت میں قرآن کی تفسیر کے ماہرین میں عبداللہ ابن عباس ہیں. ایک دعا کتنی بڑی نعمت انسان کے لیے بن سکتی ہے. تو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آدمی قرآن کے فہم کی دعا کرے. ہماری اپنی دعا میں ہم مانگیں اے اللہ قرآن و حدیث کا صحیح فہم دے. آدمی اللہ سے دعا مانگی, کتنی ساری دعا مانگتا ہے آدمی, لیکن اس میں ایک دعا یہ بھی مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ قرآن و سنت کا صحیح فہم ہم کو عطا فرما. یہ بہت بڑی دعا ہے. تو دوسری چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ سے دعا کرنا. نمبر تین, عربی زبان سے واقفیت, عربی آنا قرآن سمجھنے کے لیے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں, اور اردو زبانوں میں یا ہندی میں یا انگلش میں جو بھی علماء نے تفسیریں لکھی ہیں آپ وہ پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن یہ نچلا درجہ ہے. اگر آپ واقعی قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ عربی زبان سیکھیں, کیونکہ قرآن کی عربی کا دل پر اثر پڑتا ہے. قرآن کی نصیحت, قرآن کی بلاغت, قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے, دل پر جو اثر اس کا ہوتا ہے عربی زبان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آدمی عربی زبان سیکھے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ پڑھ کے ہم کو پورا قرآن سمجھ میں آ گیا. ایسا نہیں ہے. قرآن کے صحیح طور سے سمجھنے کے لیے عربی زبان ضروری ہے. ادھورے علم کے ساتھ آدمی قرآن کے بارے میں بات کریں نقصان اٹھائے گا. تو یہاں پر تیسری چیز کیا ہے, قرآن کریم آدمی صحیح ڈھنگ سے سمجھنا چاہتا ہے اس کے پاس عربی زبان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو, تاکہ تم سمجھو. سمجھنے کے لیے اس کو عربی بنا ہے. کیوں؟ اللہ نے عربی نبی کے پاس قرآن بھیجا, قوم بھی عرب ہے. ظاہر بات ہے کہ جس قوم کی زبان میں اس کو نبی سمجھائے گا اسی قوم کی زبان میں کتاب ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی بنایا. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم قرآن کا گہرا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم عربی زبان بھی سیکھیں. نہیں کر سکتے ہیں ایک دم چھوڑ نہ دیں. بعض لوگ کہتے ہیں سیکھوں گا تو پوری عربی سیکھ کے ہی پڑھوں گا, نہیں تو پھر تھوڑا بھی نہیں پڑھوں گا. عربی زبان میں ایک کہاوت ہے, ایک جملہ ہے جو علماء کہتے ہیں ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ, جس کا پورا آپ نہیں پا سکتے اس کے تھوڑے کو کھونا نہیں چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ لوں گا تو پورا نہیں تو کچھ بھی نہیں, ایسا نہیں. بلکہ آدمی کو اگر پورا نہیں مل سکتا ہے تو تھوڑا ہی صحیح, جتنا ہو سکتا ہے آدمی لے لے. تو اگر آپ پوری عربی سیکھ کے اور اصول وغیرہ سیکھ کے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, آپ کسی مفسر کی تفسیر کو آپ پڑھیے, یہ بھی آپ کے لیے مفید رہے گا. لیکن یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے. تو اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ عربی زبان سے واقفیت ہونا چاہیے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں دیکھیے, اگر عربی نہیں آتی ہے یا ادھوری عربی آتی ہے تو کیا غلطی آدمی کر سکتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. اب یہاں پر عربی زبان میں آپ دیکھیں گے کہ من الاوثان بتوں میں سے, اوثان میں سے. کوئی آدمی ادھوری عربی جانتا ہے یہ مطلب لے گا, حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بچو گندگی سے بتوں کی. لیکن یہاں پر جو من ہے یہ باغ کے لیے نہیں ہے, جنس کے لیے ہے. مطلب یہ ہے کہ سارے بتوں سے بچو. لیکن ادھوری عربی اگر کوئی جانتا ہے وہ یہ مطلب لے گا کہ بعض بتوں سے بچو, یا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ نے من کیوں کہا یہاں پر. کیونکہ من کا مطلب ہوتا ہے کچھ, عربی زبان میں من کا مطلب ہوتا ہے بعض. تو اب یہ اگر عربی ادھوری آتی ہے, اوپری اوپری سطح پر تیرنے والا یہ ہے, وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے کچھ بتوں کی گندگی سے بچو, تو سارے بتوں سے نہیں بچنا ہے. حالانکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر من جو آیا ہے سب کے لیے جمع شامل ہے, جنس کے طور پر آیا ہے کہ بتوں میں سے ہر ایک سے اس کی نجاست سے تم بچو, یہ نہیں کہ بعض بتوں سے بچو. تو یہ عربی زبان ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا, ہم نے اس قرآن کو عربی نازل کیا ہے. اگر آدمی کو عربی نہیں آتی ہے اور وہ ادھوری عربی سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, بہت سارے غلط مطلب وہ لینے والا بنے گا. نمبر چار, قرآن کی تفسیر قرآن سے. قرآن کریم میں ایک چیز, ایک بات ایک جگہ ذکر ہوتی ہے اور اس بات کی وضاحت دوسری جگہ بھی ہوتی ہے. لہذا ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے تو ایک جگہ پکڑ کے اس کا مطلب نہ لے لیں بلکہ اس بارے میں اور بھی آیتیں آتی ہیں ان کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، انہی کے لیے امن ہے، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اب آپ غور کریں، یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا تو انہی کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب آدمی سوچے گا کہ اگر ایمان میں ظلم مل جائے، آدمی ہدایت یافتہ نہیں، اور اس کے لیے امن نہیں آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس آیت کو سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لما نزلت الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، جب یہ آیت نازل ہوئی قلنا یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ، اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو، تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ قال لیس کما تقولون، آپ نے کہا ایسا نہیں جیسا تم کہتے ہو۔ لم یلبسوا ایمانهم بظلم بشرک، کہا کہ ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، کہتے ہیں کہ ظلم کا مطلب یہاں پر شرک ہے۔ آپ نے فرمایا اولم تسمعوا الى قول لقمان لابنه، کیا تم نے نہیں سنا لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہا کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم۔ تو حضرت لقمان وہاں آیت میں بتا رہے ہیں شرک ظلم ہے، یہاں پر اللہ نے فرمایا ایمان میں ظلم نہیں ملنے دیا تو کامیاب ہوں گے، تو امن ملے گا، تو ہدایت پر ہیں۔ تو یہاں ظلم سے مراد کون سا، ایک آدمی کا دوسرے پہ ظلم کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا، یا کون سا ظلم ہے؟ تو اس لفظ ظلم کو یہاں پر جو اللہ نے بیان کیا ہے اس کی تفسیر کہاں پر ہے؟ دوسری جگہ پر ہے، اور وہ کہاں ہے؟ سورہ لقمان میں، کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کو سمجھانے کے لیے دوسری آیت پڑھی، اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو قرآن کے ایک حصے سے دوسرا حصہ سمجھ میں آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم کو اب رکنا چاہیے، یہاں پر چٹھی آئی ہے کہ 11:20 سے لے کر 11:35 تک آپ کو مختصر سا وقفہ ملے گا، آپ چائے وغیرہ پی کر جلدی سے واپس لوٹ آئیں۔ گراؤنڈ فلور پر چائے کا انتظام کیا گیا ہے، آپ جا کر فوراً 11:35 پر واپس آ جائیں، 15 منٹ آپ کو ہیں، کسی کو حاجت سے فارغ ہونا ہے، سنجا وغیرہ کرنا ہے، وضو کر کے واپس لوٹنا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا قرآن کے سمجھنے کی کیا اہمیت ہے، اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلی چیز تقویٰ ہے، اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ انسان کے اندر قرآن کریم کے سمجھنے کا شوق ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان قرآن سیکھنے کے لیے عربی زبان بھی سیکھنے کی کوشش کرے، اللہ سے دعا کرے، چوتھی چیز ہم نے دیکھی کہ اللہ سے دعا کرے۔ اور قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، قرآن کی تفسیر سنت سے ہوتی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کرتا ہے تو اسی بات کو دوسری جگہ اور تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، جس سے بات اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید ابلیس فرشتوں ہی میں سے ہو،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں. تو ظاہر میں لگتا ہے کہ شاید ابلیس فرشتوں میں سے ہو، اس لیے کہ اصل خطاب فرشتوں سے ہے اور انہی میں سے استثناء کے طور پر ابلیس کو بیان کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری جگہ اسی واقعے کو دیکھنے سے بات اور واضح ہوتی ہے کہ ہاں ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ کہف میں آیت نمبر 50 میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا اور وہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے زیادہ بات بیان کی، وہ یہ کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا. تو وہ جو شبہ ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ فرشتوں میں سے تھا، اس شبہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت میں دور کیا ہے. وہاں بتلایا گیا کہ وہ جنات میں سے تھا. تو اس سے یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہوتی ہے کہ فرشتوں میں سے وہ تھا، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کن میں سے تھا، جنات میں سے. تو ایک جگہ قرآن کی ایک آیت میں بات ہوتی ہے، اس میں غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو اس کو دور کیا جاتا ہے دوسری جگہ پر. اس لیے ایک آدمی جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو تفسیر پڑھنا چاہیے، تاکہ تفسیر میں علماء نے مختلف آیتوں کی تفسیر میں دوسری آیتیں بھی ذکر کی ہیں، تو ساری آیتیں اس کے سامنے ہوں اور ان سب کو ملا کر وہ مطلب لے. ایسا نہ کرے کہ کچھ بھی آیت پڑھ لی اور ترجمہ اس کا دیکھ لے اور مطلب اس سے کچھ بھی لے لے، یہ آدمی نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ایک آیت دوسری آیت کو واضح کرتی ہے، جب تک کہ ان آیتوں کو سامنے نہ رکھا جائے اس آیت کا مطلب سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. نمبر 5، قرآن کی تفسیر سنت کرتی ہے، قرآن کی آیتیں اس کو حدیث سے بھی سمجھاتی ہے. آیتوں کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بیان کر دیں کہ ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. اس آیت میں اللہ نے فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن نصیحت نازل کی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بیان کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے کیا آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ذمہ داری دی کہ آپ اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے اس کو لوگوں کو سمجھائیں. اللہ نے قرآن کا فہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ کو یہ ذمہ داری دی کہ قرآن کے مطلب کو لوگوں کو سمجھاؤ، قرآن کی باتیں لوگوں کو سمجھاؤ. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ضروری ہے، قرآن کے سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. اس کی مثالیں ہم کچھ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم قرآن کو حدیث سے نہیں سمجھیں گے تو کتنا غلط سمجھ سکتے ہیں. ایک مثال دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. حیض کی حالت میں جب عورتیں ہوں تو ان سے دور رہو، اور جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی بالکل ان کے قریب مت جاؤ. فاعتزلوا کے اعتزال کہتے ہیں دور ہو جانا، اور ولا تقربوہن، ان کے قریب بھی مت جاؤ. کب تک؟ حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. اب اس آیت میں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت ہو تو اس سے دور رہنا چاہیے، لیکن واقعی مطلب یہ نہیں ہے. یہ جو دوری ہے کس معنی میں ہے؟ یہ جو قربت جس سے منع کیا جا رہا ہے یہ قربت کون سی ہے، اس کی تفصیلی وضاحت ہم کو حدیث میں ملتی ہے، اس کی تفصیلی وضاحت ہم کو حدیث میں ملتی ہے۔ مثال کے طور پر انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الیہود کانوا لا یجلسون مع الحائض فی بیت، یہود کا حال یہ تھا کہ حائضہ عورت سے وہ گھر میں اس کے ساتھ وہ بیٹھتے بھی نہیں تھے، ولا یاکلون ولا یشربون، نہ اس کے ساتھ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ قال فذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیے کہ وہ اذى ہے، نجاست ہے، گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہذا حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، الگ رہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع، تم سب کچھ بیویوں سے کر سکتے ہو لیکن جماع نہیں، سوائے جماع کے تم بیویوں کے قریب جا سکتے ہو۔ یہاں غور کریں، یہ ابن ماجہ کی روایت اور مسلم کی روایت میں اصنعوا كل شيء الا النکاح، نکاح سے مراد جماع ہے۔ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کی خواتین، ان کی عورتیں حیض کی حالت میں ہوتی تو ان کے ساتھ گھر میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ان سے دور رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کھانا پینا کچھ نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ نے، جب آیت نازل ہوئی تو آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ تم سب چیزیں لپٹنا، چھونا سب کچھ کر سکتے ہو، کھانا پینا سب کچھ کر سکتے ہو، ہاں لیکن کیا نہیں کر سکتے؟ جماع نہیں کر سکتے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے دور رہو اور ان کے قریب مت جاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ان سے دور بھاگو، ان کو چھوو بھی مت، اور وہ کھانا بنائے تو کھاؤ بھی مت، ان کے ساتھ بیٹھو بھی مت، اللہ نے یہ دوری نہیں بتائی۔ دوری کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ دوری وہ نزدیکی نہیں ہونا چاہیے جو بیوی شوہر کی ہوتی ہے، بیوی اور شوہر کے جماع سے یہاں پر اللہ نے منع کیا ہے۔ تو اب اگر آپ صرف قرآن کی آیت پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا ہے اس کی حالت میں عورت سے دور رہو، تو اب عورت آپ کی بیوی قریب آئے دور جاؤں، پہ قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، اس کو قریب بھی آپ آنے نہیں دیں گے، تو یہ قرب مراد ہے؟ نہیں، قرب کون سے مراد ہے؟ جماع، صحبت، مباشرت، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو حدیث ہم کو واضح کر کے بتلاتی ہے کہ قرآن کی آیت کا واقعی مطلب کیا ہے۔ اگر آدمی صرف قرآن کے الفاظ کے میننگ اگر دیکھتا چلا جائے تب بھی وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ صرف الفاظ کا کیا مطلب، یہ لفظ کا ولا تقربون، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، قریب مت جاؤ، اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اب آدمی قریب بھی نہیں جائے گا بیوی کے، نہ اس کو قریب آنے دے گا، لیکن کیا یہاں پر یہ قرب مراد ہے؟ نہیں، اس قرب کی تفصیل کس نے کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے بتلایا کہ یہ جو قرب ہے یہ جماع ہے۔ لہذا قرآن کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، آپ کی سنت کی طرف رجوع کریں، نہیں تو غلط مطلب آپ سمجھ لیں گے۔ مثال کے طور پر اور ایک مثال دیکھتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس احد یحاسب الا ہلك، کوئی بھی نہیں ہے جس کا حساب لیا جائے تو وہ ہلاک نہ ہو، جس کا بھی حساب لیا جائے گا وہ ہلاک ہوگا۔ قالت قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداءک، کہا اللہ کے رسول اللہ تعالی مجھے آپ کا فدیہ کر دیں۔ الیس یقول اللہ عز وجل، کیا اللہ عز وجل نے نہیں فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو جس کا دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ حساب اگر لیا جائے تو ہلاک ہوگا۔ اے نبی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے قرآن میں، اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے اس کا حساب آسان ہوگا، یعنی وہ کامیاب ہوگا۔ تو اب آپ کے قول کے مطابق تو ہلاک ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق کچھ لوگ حساب کے باوجود بھی کامیاب ہونے والے ہیں، دونوں میں جمع سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ذاک العبد یعرضون ومن نوقش الحساب ہلک۔ آپ نے کہا یہ تو بس پیشی ہوگی، انہیں پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے اور ان کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا تم نے ایسا ایسا کیا، یہ بس پیشی ہوگی، لیکن جس کا حساب ادھیڑا گیا وہ برباد ہوگا۔ جس کا حساب کھولا گیا، تفصیل اس کی نکالی گئی، وہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ بس ان کو پیش کیا جائے گا اور اللہ بتا دے گا اور ان کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جس کا حساب پوچھا گیا وہ آدمی ہلاک ہوگا۔ تو اب دیکھیے قرآن کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے، عائشہ نہیں سمجھے، عائشہ نہیں سمجھے قرآن کی آیت کو، حالانکہ عربی زبان آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور آپ نے بتایا کہ دیکھو اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے۔ تو اس کے لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن کو جب سمجھنا چاہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے قرآن کو سمجھے، اپنی عقل سے کچھ کا کچھ مطلب نہ لے۔ نمبر 6، قرآن کی تفسیر اجماع سے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اجماع کو دیکھیں کہ فلا آیت پر کس چیز کا اجماع ہے، کس معنی پر اجماع ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قرآن کی آیت پڑھے اور اپنے دل سے کچھ بھی مطلب لے اور گمراہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، زمین میں جہاں بھی تین آدمی ہوتے ہیں اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، پانچ ہوتے ہیں تو اللہ ان کا اللہ تعالیٰ ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک، اس سے کم ہو، ولا اکثر، یا اس سے زیادہ ہو، الا ہوا میں ہوں، تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ الا ہوا میں ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، جہاں کہیں وہ ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کی خبر ان کو دے دے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تین ہوتے ہیں چوتھا اللہ ہوتا ہے، چار ہوتے ہیں پانچواں اللہ ہوتا ہے، اس سے کم ہو یعنی دو ہو یا اکیلا ہو، اور اس سے زیادہ ہو چھ سات آٹھ ہزار لاکھ، تو کم ہو زیادہ ہو اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہوتا ہے۔ وہ میں ہوں، اینما کانوا، کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے کیا مطلب لیا، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کیوں، جہاں کہیں ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ اس سے مطلب نہیں نکلتا ہے، لیکن اس بارے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ واقعی اس میں وہ میں ہوں میں کیا مطلب علماء نے لیا ہے، اجماع کس پر ہے، اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے، سارے علماء اس پر جمع ہوں، سب کا اتفاق ہو۔ تو اگر سب کا اتفاق کسی ایک بات پر ہوا ہے اس کا خلاف کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، لا یجتمع امتی علی ضلالۃ، لا تجتمع امتی علی ضلال، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ ابن کثیر کہتے ہیں حق غیر واحد الاجماع علی ان المراد بهذه الآیت معیت علم اللہ تعالی، ایک سے زیادہ مفسرین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس آیت میں جو معیت بیان ہوئی ہے، اللہ کا ساتھ ہونا جو بیان ہوا ہے، اس سے مراد اللہ کے علم کی معیت ہے، اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ ابن کثیر نے ذکر کیا اور کہا کہ اس پر کیا ہے، سارے مفسرین کا اجماع ہے۔ لہذا اپنے دل سے کوئی مطلب لینے کی بجائے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ مفسرین کا اجماع کس چیز پر ہے، یہ بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری شرط ہے۔ پھر اور ایک مثال دیکھتے ہیں، آئیے خوش ہو جائیں گے تھوڑا آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ قرآن میں کیا فرمایا، اللہ نے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو ان سے، عورتوں میں سے، آج کل لوگ آدمیوں سے بھی کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کس سے ہوتا ہے، آدمی کا
عورت سے،
یہ نکاح کی صورت ہے۔ ظاہر بات ہے جب آدمی کا عورت سے ہوگا تو عورت کا کس سے ہوگا، آدمی سے ہوگا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، عورت عورت سے اور آدمی آدمی سے، اسلامی جائز ہے نہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاءِ عورتوں میں سے، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ دو تین اور چار، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا پھر تمہیں اگر ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے دو میں یا دو سے زیادہ میں، فَوَاحِدَةً تو ایک ہی، او ما ملکت ایمانکم یا پھر تمہاری جو باندیاں ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق باقی رکھو، اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔ تو اگر دو میں تم انصاف اور عدل نہیں کر پاؤ گے تو کتنا، بیوی ایک ہی، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، وہ اجازت کے لیے ہے لیکن یہاں عدل نہیں ہوگا تو کیا کرنا ہے، ایک بس۔ اب اس میں آپ غور کریں، اللہ نے کیا فرمایا، دو اور تین اور چار، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر دیکھیے کوئی آدمی اور سے غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائے، دو اور تین اور چار کل کتنے ہوئے، اور بعض لوگوں نے مطلب لیا کہ کیا ہے یہاں پر، دو اور تین اور چار کل ملا کے کتنے ہو گئے، تو کہا کہ نو کی بھی گنجائش ہے، حالانکہ یہ مطلب غلط ہے، کیونکہ وہ کہہ کہ دیکھو اور آ رہا ہے نا، دو اور تین اور، یہ نہیں کہا کہ دو یا تین یا چار، تو اواو آ رہا ہے یہاں پر، لیکن عربی زبان میں واو او کے معنی میں بھی آتا ہے، یا کے مطلب میں بھی آتا ہے، عربی زبان میں واو یا کے مطلب میں بھی آتا ہے، دو یا تین یا چار، یہ نہیں کہ ہر آدمی دو بھی کرے تین بھی کرے اور چار بھی کرے، تو کل کتنے ہو گئے، دو بھی نکاح کیا تین بھی کیا اور چار بھی کیا، تو دو تین چار ملا کے ٹوٹل کتنے مارا، نو، اور دلیل میں پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نو نکاح ہوئے تھے نا، دیکھو یہاں پر اللہ نے کیا کہا، دو تین اور چار، حالانکہ وہ صحیح نہیں، وہ کس کے لیے، نبی کے لیے خاص تھا، آدمی حدیث سے بھی دلیل لے لیا، قرآن کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دونوں ملا کے دلیل پکی، حالانکہ اجماع کیا ہے، اس بارے میں امام البغوی کہتے ہیں والواو بمانا او للتقیید، یہاں پر واو جو آ رہا ہے اور کا مطلب یا ہے، کقولہ تعالی جیسے کہ اللہ تعالی فرمایا ان تقوم للہ مثنا وفرادا، جیسے اللہ نے کہا کہ تم کھڑے ہو اللہ کے لیے سوچنے کے لیے اکیلے اور جوڑی سے اور اکیلے، یعنی چاہے جوڑی سے کھڑے ہو یا اکیلے, اور غور کرو کہ نبی اس پر جن کا اثر ہے نہیں. تو یہ نہیں کہا کہ پہلی مرتبہ اکیلے کھڑے رہو پھر اس کے بعد دو لوگ کسی کے ساتھ میں کھڑے, یہ مطلب نہیں ہے. یہاں پر واو کیسا آ رہا ہے, او کے معنی میں آ رہا ہے. چاہے اکیلے یا پھر کسی کے ساتھ تم غور و فکر کرو کہ تمہارے نبی دیوانے نہیں ہیں. یا اسی طرح سے فرمایا اولی اجنحت مثنی وثلاث ورباع, اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے کیسے, پروں والے ہیں. کیسے پر ہیں, دو اور تین اور چار. تو کیا ایک ہی فرشتے کو دو پر بھی ہیں, تین پر بھی ہیں اور چار بھی ہیں؟ نہیں, کوئی فرشتہ دو پروں والا ہے, کوئی تین پروں والا ہے, کوئی چار پروں والا ہے, اور یزید فی الخلق ما یشاء, اس سے زیادہ بھی پروں والا ہے. تو اب یہاں پر واو جو آ رہا ہے وہ ایک ہی کے لیے سارا آ رہا ہے؟ نہیں, کوئی دو پروں والا ہے تو کوئی تین تو کوئی چار. تو یہ او کے معنی میں آتا ہے, واو کے معنی میں بھی آتا ہے. کہتے ہیں وہذا اجماع, اس پر اجماع ہے. ان احدا من الائمه لا يجوز له ان يزيد على اربع نصف. کہتے ہیں کہ ان احدا من الامه لا يجوز له ان يزيد على اربع نصف, اس پر اجماع ہے کہ کسی بھی امتی کے لیے چار عورتوں سے زیادہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. چار عورتوں سے زیادہ نکاح ایک وقت میں, ایک وقت میں, مان لیجیے اب کسی آدمی کی ایک بیوی تھی, اس کا انتقال ہوا, دوسری سے نکاح کیا طلاق ہو گیا, تیسری سے کیا خلا ہو گیا, چوتھی سے فسخ ہو گیا نکاح, اب پانچواں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. یعنی چار بار نہیں ہے وہ, ایک ساتھ نکاح میں کتنی عورتیں ہوں گی؟ زیادہ سے زیادہ چار. ان سے زیادہ کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے؟ نہیں. تو چار ہی زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں نکاح میں عورتیں انسان کی رہ سکتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ لا یجوز له ان یزید علی اربع نسوۃ, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چار عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھے. وکانت الزیادۃ من خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس سے جو زیادہ ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین, اے نبی یہ آپ کے لیے خاص ہے, ایمان والوں کے لیے نہیں, ایمان والوں کے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے خاص ہے. لا مشارکت معه لاحد من الامه فيها, اور آپ کے ساتھ کسی امتی کے لیے آپ کی طرح یہ معاملہ نہیں ہے, کسی امتی کی مشارکت آپ سے نہیں ہے, وہ معاملہ خاص تھا نبی کے ساتھ میں. تو امام البغوی نے کہا کہ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ دو اور تین اور چار ملا کے آپ ٹوٹل مارے اور پانچ کریں, نہیں, یہ عربی کے قواعد کے بھی خلاف ہے. کوئی بھی آدمی کوئی عدد بتانا ہو, نو بولنا ہے تو آپ ایسا بولیں گے دو تین اور پانچ چار؟ نہیں بولتا کوئی آدمی. جیسے کوئی آدمی کسی سے کہے بھائی میرے لیے پانچ کتابیں لاؤ, اس کی وجہ کہے ایک اور دو اور تین کتاب لاؤ, ایسا بولے گا؟ ایک اور دو اور دو لاؤ, نہیں بولے گا ایسا. تو اس طرح سے نہیں بولتا ہے کوئی بھی ٹکڑے کر کے, بلکہ ایک ساتھ بولتا ہے. تو عربی زبان کے قواعد کے بھی اعتبار سے بات غلط ثابت ہوتی ہے. باظاہریہ کی طرف نسبت امام القرطبی نے کی ہے کہ انہوں نے اس سے مراد لیا ہے, بلکہ اس سے زیادہ بھی مراد لیا ہے. تو صحیح بات کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چار سے زیادہ سے نکاح کرے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر جو اللہ نے کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, دو تین اور چار سے تم نکاح کرو, اس کے بعد کا نمبر اللہ نے بیان نہیں کیا کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, لیکن پانچ کے بعد رک گئی. تو اس سے کیا پانچ کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ بیان نہیں کیا, لیکن پانچ تک ہی, چار تک ہی اللہ نے بتایا. سارے ائمہ کا, مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں جو چار پہ بات رکی ہے کا مطلب یہ ہے کہ رک جانا چاہیے, اس سے زیادہ جائز نہیں ہے. تو یہ کیا ہے, کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ اجماع امت سے معلوم پڑا کہ چار سے زیادہ عورتوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ چار کرنا ضروری ہے گھر پہ جا کے شروع ہو جائیں گے رشتے دیکھنے. یہ جواز کے طور پر ہے. علماء نے کیا کہا؟ یہ جواز کے طور پر ہے, وجوب کے طور پر نہیں ہے کہ آپ چار کریں, بلکہ کیا ہے, دو تین اور چار جائز ہے. اور اللہ نے اسی لیے کہا کہ اگر تمہیں عدل کا ڈر ہو تو کیا کرو,
ہاں
ویسے ظلم سے بچنا ہو تو بھی ایک کا ضروری ہے. اگر آپ کیا عدل کریں گے, آپ پہ ظلم ہوگا اگر آپ دو کریں گے. اگر آدمی دو نکاح کرے گا تو پہلے تو خوشحال تھا بےچارا, اچھا دو نکاح کرنے کے بعد اس کے اوپر ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہ دوسروں سے کہاں عدل کرے گا. اس گھر پہ جائے گا تو وہ ظلم کرتی ہے, اس گھر پہ گئے تو یہ ظلم کرتی ہے. اس لیے ہمیں شاید دو نکاح والا کہاں دکھتا ہے, یا تو مسجد میں یا تو ہوٹل میں, لوگوں سے گھر پہ نہیں جا رہا. ادھر گئے تو یہ اس کی شکایت کرتی, ادھر گئے تو وہ رونا دھونا, کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا ہے, پچھتا رہا ہوں میں کر کے. دو نکاح برے نہیں ہیں, لیکن اگر آدمی سلیقے سے نہ کریں تو پھر اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو بہرحال اسلام میں ہے, کوئی اس کو حرام کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اس کو دو تین چار, کیونکہ ایسے حالات بعض اوقات ہوتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ نکاح ضروری ہو جاتا ہے, جنگی حالات میں یا اسی طرح سے بہت سارے آبادی کے اعتبار سے بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی جو نہیں نبھا سکتا ہے, نہیں نبھا سکتا ہے, اگر وہ کر لیں تو پھر یہ سماج میں برا نمونہ بنتا ہے, اور لوگ اس سے بدزن ہونے کی بجائے دو نکاح سے بدزن ہو جاتے ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ دو نکاح کر رہا ہے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے. مالی اعتبار سے اس کی استطاعت ہے کیا نہیں ہے, بیوی اس کی راضی ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے, وہ شرط نہیں ہے. لیکن اگر راضی نہیں ہوتی ہے اور چپکے سے کر کے پھر بعد میں بتائے گا, گیا کام سے بھول جاؤ, بعد کر لوں گا اور بعد میں بتاؤں گا, کوئی بات نہیں, تو بعد میں بتائے گا, وہ بھی بتائے گی تجھ کو, زندگی بھر بتائے گی. تو ایک بار بتائے گا اور زندگی بھر بتائے گی تو نے نکاح کیا ہے دوسرا. تو ایک آدمی سلیقے سے ایک کام کو کرے. آپ اپنی اولاد کو پسند کریں گے, آپ کا بچہ آیا اور آپ کے سامنے اچانک نوجوان ہے, کالج گیا اور گھر سے لڑکی لے کے آیا کالج سے, اور بولے ابو میں نے نکاح کر لیا, آپ کو چلے گا ایسا؟ کتنا ناراض ہوں گے, گھر سے نکال دیں گے اس کو. مفتی کا فتویٰ لے کے آیا, ضروری نہیں باپ سے پوچھنا, لڑکی کے لیے لڑکے کے لیے کہا ہے. آپ کیا, آپ پسند کریں گے اس کو؟ آپ کی بیوی کو آپ نہیں بتا رہے آپ نکاح کر لیے, اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ مطلب اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیا اپنی زندگی کا, اس کو بتانا ضروری نہیں سمجھا تمہیں؟ تو یہ بیوی کو آپ نے نہیں بتایا, بیٹی کا نکاح کر دیا آپ نے, ضروری ہے ماں سے پوچھنا؟ نہیں, شرعی اعتبار سے نہیں ہے. ولی کی اجازت, دو گواہ, مہر. آپ کی بیوی گئی ہے میکے, یہاں آپ نے بیٹی کا نکاح کر دیا, چلے گا؟ شران تو کوئی کباب اس میں نہیں ہے, گھر کا ماحول بگڑے گا بھائی. ہم لوگ بعض اوقات کیا دیکھتے ہیں, شریعت میں چلتا ہے یہ, ٹھیک ہے چلتا ہے, لیکن گھر میں چلتا ہے کہ نہیں تمہارے؟ گھر کو سیٹ کر کے صحیح ڈھنگ سے کرنا ہے تو آدمی کرے, ایسا نہیں کرے کہ آدمی مصیبت میں پڑ جائے. لہذا بہت سارے لوگ سنت زندہ کرنے میں فرائض کو دفن کر دیتے ہیں, بہت سارے لوگ سنت کا نمونہ زندہ کرنے کی بجائے لوگوں کے سامنے گناہوں کا نمونہ بن جاتے ہیں. لہذا آپ یاد رکھیں کہ اس مسئلے میں دو طرف کے لوگ ہیں, ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے دوسرے نکاح کو حرام بنا دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. آپ کو حق نہیں کہ آپ حرام بولو اس کو, آپ اگر اس کو برا بولتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی تنقید جا رہی ہے, آپ نے بھی ایک سے زیادہ نکاح کیے, اتنے سارے نبی ان کے زیادہ نکاح تھے, تو آپ ان کو برا بول رہے ہو. اگر آپ اس کو غلط بول رہے ہو تو پھر سب غلط ہو گئے. تو خواتین خاص طور سے دوسرے نکاح کو غلط بولتی ہیں, غلط نہیں ہے, آپ کا شوہر غلط ہے, دو نکاح غلط نہیں, آپ کا شوہر ہے جس نے گڑبڑ کی ہے, نہ آپ کا حق ادا کر رہا ہے نہ اس کا, لیکن دو نکاح غلط نہیں ہے. کوئی آدمی اچھے ڈھنگ سے اس کو کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس کو برا نہیں بولنا چاہیے. جیسے دیکھیے ایک آدمی ہے, بچے سنبھالنا, یتیموں کی پرورش کرنا, 40 بچے لے کر آ گئے, ہوگا اس سے؟ اس کی بیوی نے کیا ہے؟ 40 بچے، ان کی کنگھی چوٹی، کھانا پینا، پیشاب پخانا کون کر پائے گا؟ اب بچہ کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، سب گندگی گھر کے اندر ہو گئی، ناچ رہے گا رہے، سب تربیت بھی ان کی نہیں ہو گئی، پورا گھر تماشا بن گیا ایک دم۔ بولے نیکی، بچوں کو پالنا کیا اچھا ہے نا، تو آپ کے ہے طاقت ہوتی ہے آپ کے اندر، آپ کے دو بچے آپ سے نہیں سنبھلتے، آپ 40 بچے لے کے آ گئے، پورے یتیم خانہ خرید کے لے کے آ گئے، آپ کے بس میں نہیں، تو نیکی آپ کے بس میں ہے کہ نہیں؟ دیکھو خود من العمل ما تطیقون، عمل اتنا ہی اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، تمہاری اوقات جتنی اتنا کرو، نہیں ہے مت کرو، کیونکہ تمہارے اوپر دو نکاح کرنا فرض ہے نہیں ہے۔ لہذا بعض لوگ اس کو ضروری سمجھ کے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ان کی زندگی، پھر وہ نہ درست میں دکھائی دے گا، ہاں نماز میں سب سے اینڈ میں جائے گا، دعا کر اللہ میرے حالات کو درست کر دے، اس کی حالت خراب ہو جاتی۔ کسی کو ملے گا راستے میں، چہرہ اترا ہوا ایک دم، کیا ہوا؟ مطلب کچھ پریشانی، بیماری ہوگی، کینسر ہوا، کیا ہوا اس کو؟ دوسری شادی ہو گئی میری یار، مطلب تو ایسا نہ کریں کچھ۔ تو یہاں پر یاد رکھیے، اس لیے ضمناً یہ بتا رہا ہوں کہ دو نکاح کو برا بولنا بھی غلط ہے، اور دو نکاح غلط طریقے سے کرنا بھی غلط ہے۔ صحیح ڈھنگ سے صحیح کام کریں گے تو اچھا ہے۔ آپ نماز بھی غلط طریقے سے پڑھے، صحیح بات ہے، آپ زیادہ رکعتیں پڑھ رہے لیکن غلط طریقے سے پڑھے، اچھا ہے۔ یہ دو رکعت پڑھتا ہے، لمبی پڑھتا ہے، میں 5 منٹ میں 50 رکعت پڑھ رہا ہوں، صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ آپ نے نیک کام کیا لیکن غلط طریقے سے کیا، وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ چیز صحیح ہوتی ہے لیکن لوگ غلط طریقے سے کرنے سے اس چیز کو بدنام کر دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اسے۔ اسی طرح سے قرآن کی تفسیر اقوال سلف سے بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس سلسلے میں کیوں ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ صحابہ نے ان آیتوں کو کیسے سمجھا، اس سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، صحیح معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ ابراہیم التیمی کہتے ہیں خلا عمر بن الخطاب ذات یوم فجعل یحدث نفسہ، ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے، اپنے آپ میں غور کر رہے تھے، فارسل الى ابن عباس فقال كيف تختلف هذه الامه وكتابها واحد ونبيها واحد وقبلتها واحده۔ کافی دیر تک غور کرنے کے بعد آدمی بھیجا ابن عباس کے پاس، کہا بلا کے لاؤ ان کو اور پوچھو ان سے کہ یہ امت کیسے اختلاف کرے گی جبکہ اس کی کتاب ایک ہے، اس کا نبی ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے، ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے، ایک قبلہ ہے، پھر اختلاف کیسے ہوگا امت میں؟ قال ابن عباس نے کہا یا امیر المؤمنین انما انزل علینا القرآن فقرأناہ، اے امیر المؤمنین قرآن ہم پر نازل ہوا تو ہم نے قرآن پڑھا، وعلمنا فیما نزل، اور ہم نے جانا کہ کون سی آیت، کون سی بات، کون سی سورت کس بارے میں آئی ہے، کیونکہ ماحول جو تھا، جس ماحول میں آیتیں نازل ہوئی تو کس پس منظر میں آیتیں نازل ہو رہی ہم کو معلوم تھا۔ وَإِنَّهُ يَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ، لیکن ہمارے بعد لوگ آئیں گے، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَعْرِفُونَ فِيمَا نَزَلَ، قرآن پڑھیں گے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ کس بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، انہیں قرآن کا پس منظر معلوم نہیں ہوگا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، اور پھر ہر ایک قوم کی اپنی ایک رائے ہوگی، فَإِذَا كَانَ لِقَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اِخْتَلَفُوا، پھر جب ہر قوم کی ایک اپنی رائے ہوگی ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ جب 10 لوگ رائے دیں گے، 10 لوگوں کی رائے قرآن کے بارے میں الگ الگ ہوگی، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اختلاف ہوگا۔ فَإِذَا اخْتَلَفُوا اِقْتَتَلُوا، اور جب ان میں اختلاف ہوگا تو ان میں آپس میں جھگڑا اور قتال تک نوبت چلی جائے گی۔ تو معلوم ہوا، آپ غور کریں، صحابی نے کیا کہا، ہمارے سامنے قرآن نازل ہوا تو ہم کو معلوم تھا کہ کون سی باتیں قرآن کی کس بارے میں ہیں، بعد میں آنے والوں کا پرابلم کیا ہوگا، انہیں معلوم نہیں رہے گا۔ لہذا اگر ہم قرآن کو اس کے پس منظر سے کاٹ کے دیکھتے ہیں، اور سلف نے جو قرآن کو سمجھا اس سے ہم ہٹ کے قرآن کو سمجھتے ہیں، شان نزول چھوڑ کے ہم اس کو چلتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں سمجھ پائیں گے، کوئی بھی آیت کدھر بھی فٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سلف کی تفسیر دیکھیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، یقیناً جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ ہے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ ہے۔ یہاں پر زیادہ سے مراد کیا نہیں معلوم، بھلائی سے مراد کیا نہیں معلوم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں للذین احسن الحسنی وزیادہ، کہتے ہیں زیادہ سے مراد کیا ہے؟ النظر الی وجہ اللہ تعالی۔ اور بعض دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ الحسنی سے مراد جنت ہے، الحسنی سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے حسنی ہے، حسنی جنت ہے، اور زیادہ ہے یعنی اللہ کا دیدار ہے۔ تو زیادہ کا مطلب کس نے بتلایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اس کے السنہ میں ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة۔ اے نبی، ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ لیا، تو لیجئے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی رضا ہے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی سمت پھیر لیجئے۔ وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور تم جہاں کہیں رہو اے مسلمانوں تو اپنے چہروں کو اسی سمت میں کر لیا کرو۔ اس میں نماز کا ذکر ہے؟ نہیں۔ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں رہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، گویا کہ اس میں عام حکم ہے۔ اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آدمی جہاں کہیں ہو قبلہ رخ کھڑا ہو، قبلے ہی کی طرف منہ کر کے بیٹھے، پلٹ کے نہ جائے، جہاں بھی ہو آدمی کا چہرہ قبلے کی طرف ہو؟ آیت عام ہے، اس میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن صحابی بتلاتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جیسے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت المقدس 16 شہرا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی۔ حتی نزلت الآیہ التي فی البقرہ، یہاں تک کہ وہ آیت نازل ہوئی جو سورۃ البقرہ میں ہے وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تم جہاں کہیں ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ کہتے ہیں فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کے بعد نازل ہوئی۔ فانطلق رجل من القوم، ایک آدمی آپ کی مجلس سے اٹھا اور نکلا، فمر بناس من الانصار، بعض انصار کے اوپر اس کا گزر ہوا، وهم يصلون، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، فحدثهم، اس نے ان کو بیان کر دیا، فولوا وجوههم قبل البيت، تو انہوں نے نماز ہی کی حالت میں اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لیے ہیں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ نمازی کے لیے ہے، لیکن کون بتا رہا ہے؟ صحابی۔ اگر آپ اس پورے پس منظر کو کاٹ دیں اس سے تو اب کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت میں تو ہے نہیں کہ نماز میں کرو ایسا، قرآن کی آیت میں کہ تم جہاں کہیں رہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، لیکن آیت کا پس منظر بتلاتا ہے، صحابی بتلا رہے ہیں، صحابی کی گواہی ہے، یہ جو آیت ہے یہ عام حالات کے لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی ہر بیٹھک ہر وقت ہر حال میں آپ قبلے کی طرف ہو جائیں، بلکہ صحابی بتلا رہے ہیں کہ یہ نماز کے ساتھ خاص ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں نماز میں اپنا چہرہ کیا کریں؟ قبلے کی طرف رکھیں۔ تو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کی آیات کے نزول کے سلسلے میں صحابہ کے کلام کو آپ دیکھیں، یا قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ نے اس سے کیا سمجھا ہے، سلف نے اس سے کیا سمجھا ہے، ورنہ آپ اس کا کچھ مطلب اس کا لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا کی آیتوں کا شان نزول معلوم ہونا بھی اس کے سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ شان نزول کا کیا مطلب؟ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ ابن عباس کا قول آپ نے سنا، یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ اگر ہم کو معلوم ہو تو آیت کے معنی اور واضح ہوتے ہیں، نہیں معلوم ہو تو جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مثلا ایک آیت ہے قرآن کریم میں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اب سمجھیں اس کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور ان کی جو تم میں سے اولو الامر ہیں، معاملے کا اختیار رکھتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ خیر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر بات ہے۔ یہ فی ذاتی ہی خیر ہے حال کے اعتبار سے اور مآل کے اعتبار سے بھی۔ اب آپ دیکھیے بعض لوگوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا کہا ہے، کہا کہ دیکھو اہل حدیث اکثر اس آیت کو ذکر کرتے ہیں لیکن اہل حدیث اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے دیکھو یہ جو کہتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، تاکہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کا خطاب پوری امت سے نہیں ہے، اس کا خطاب مجتہدین سے ہے۔ اس کا خطاب کس سے ہے؟ مجتہدین سے ہے۔ اور اس میں ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو اور اولو الامر کی، تو اولو الامر کی ماننا عام مسلمانوں کو حکم ہے، لیکن اختلاف کی صورت میں معاملے کو پلٹانا اللہ اس کے رسول کی طرف، یہ خطاب عام مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ خطاب کس سے ہے؟ مجتہدین سے۔ ایک ہی آیت کے اندر یہ دو حکم ہیں، پہلا حصہ عام مسلمانوں کے لیے، دوسرا حصہ صرف مجتہدین کے لیے ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اب کئی غلطیاں اس میں ہوں گی اگر ہم سمجھانا شروع کر دیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا سارے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول کی، اور تم میں سے اولو الامر کی، اس کا خطاب پوری امت سے ہے۔ اور آگے کا بھی جو خطاب ہے جو فا سے آ رہا ہے کہ اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس اختلاف کو کہاں پیش کرو؟ اولو الامر نہیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اس طرح کی تفریق کر کے ایک حصے کو عوام کے ساتھ اور ایک کو مجتہدین کے ساتھ خاص کر دیا گیا، کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تقلید نہیں بلکہ تحقیق کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ تم لوگوں نے تقلید کرنا ہے، تمہارا کام اولو الامر سے پوچھنا ہے، ہاں کتاب و سنت کی طرف رجوع تمہارا کام نہیں ہے، وہ صرف مجتہد کریں گے، وہ صرف عالم کریں گے، تم نہیں کر سکتے۔ حالانکہ بات صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے پہلا حصہ عام عوام کے لیے ہے اور دوسرا حصہ کس کے لیے ہے؟ مجتہدین کے لیے۔ اگر مان لیں اس میں اوپر کہا جا رہا ہے اللہ کی فرما برداری کرو، رسول کرو اور اولو الامر کی، تو اللہ کی فرما برداری کیسے کرے گا؟ قرآن کی آیات، رسول کی فرما برداری احادیث، اور اولو الامر جو اس میں اجتہاد کر کے فیصلہ دیں، تو پہلی مرحلے میں کیا قرآن و سنت کا علم اس کو نہیں ضروری ہے؟ ویسے بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی ماننا ہے، اس کو وہ کہاں سے مانے گا؟ اولو الامر تو تیسرے نمبر پر آ رہا ہے، اس کی بات تیسرے نمبر پر آ رہی، پہلی دو باتیں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، تو پھر بھی تو آپس قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی نا، یہ بتانے کے لیے کہ تم قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتے. کہا گیا کہ پہلا حصہ صرف عوام کے لیے ہے، دوسرا حصہ کس کے لیے ہے؟ مجتہدین کے لیے ہے. کہ اختلاف ہو جائے تو کتاب و سنت پر پیش کرو، عام آدمی پیش نہیں کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں عام آدمی براہ راست پیش نہیں کر سکتا ہے، لیکن عالم کی مدد سے پیش کر سکتا ہے. ویسے ہی جیسے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری براہ راست نہیں کر سکتا ہے، لیکن عالم اگر اس کی مدد کرے سمجھنے میں تو کر سکتا ہے. تو پہلا بھی عالم کی مدد سے کریں، دوسرا بھی عالم کی مدد سے کریں، لیکن اصلا کتاب و سنت کی پیروی اور اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع عالم کی مدد سے ہی کرے گا وہ، لیکن کرے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلا کام عوام کرے گی، دوسرا کام مجتہد کرے گا. نہیں، دونوں پوری امت مکلف ہے سارے احکام کی، عالم براہ راست اور عامی عالم کی مدد سے. اب اس کے بارے میں عامی کر سکتا ہے کہ نہیں، اس بارے میں اگر اس آیت کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم قال نزلت فی عبد اللہ ابن حذافہ ابن قیس ابن عدی اذ بعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سریتی. کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر پر ان کو امیر بنا کر بھیجا، تو اس واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. وہ واقعہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بخاری میں ہے. واقعہ کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا ایک لشکر روانہ کیا، کچھ لوگوں کو جماعت کو روانہ کیا جنگ کے لیے. فاستعمل رجلا من الانصار، ایک انصاری صحابی کو آپ نے ان پر امیر بنایا. وامرهم ان يطيعوه، اور کہا لوگوں سے اس کی فرما برداری کرنا. فغضب، اس امیر کو غصہ آیا سفر میں. فقال الیس امرکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی، کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم نہیں دیا تھا کہ میری بات ماننا؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں بے شک. قال فاجمعوا لی حطبا، جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ. فجمعوا، سب نے لکڑیاں جمع کی. فقال اوقدوا نارا، کہا آگ جلاؤ. فاوقدوها، آگ جلائی. فقال ادخلوها، کہا داخل ہو جاؤ آگ میں، لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ، کودو آگ میں. صرف تین ہی حکم. فہمو، وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے. وجعل بعضهم يمسك بعضا، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے. کود نہ جائے کوئی، بھائی امیر صاحب کا حکم آ گیا ہے، کود نہ جائے. اچھا بولنے والا کیا بتا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میرا حکم ماننا، بولے تھے نا ماننے کے لیے، ہاں جاؤ لکڑی جمع کرو، آگ لگاؤ، کودو. اب انہوں نے کیا کیا؟ ہاتھ پکڑ، نہیں نہیں کودنا چاہیے. کہتے ہیں ویقولون، اور کہنے لگے، بعض کہنے لگے فررنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النار، ہم تو آگ سے بچنے کے لیے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگے ہیں، اب پھر سے واپس آگ میں کود جائیں؟ آگ سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا، اب اسلام ہم کو آگ میں کودنا کیسے سکھا سکتا ہے؟ تو ہم آگ میں کودیں گے نہیں. فما زالوا حتى صمدت النار فسكن غضبه، کہتے ہیں وہ اسی حال میں تھے کہ آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. فقال لو دخلوها ما خرجوا منها الى يوم القيامه، اگر یہ اس آگ میں داخل ہو جاتے قیامت کے دن تک نہیں نکلتے. اطاعت فی المعروف، فرما برداری صرف معروف میں ہے، نیکی کے کاموں میں ہے، وہ نیکی جس کو شریعت نے نیکی قرار دیا. فرما برداری نیکی کے کاموں میں ہے، یعنی کہ کوئی غلط کام بولے تو اس کی بات کو سننا ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس روایت میں آپ غور کریں، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، جب تم میں اختلاف ہو جائے، کس سے اختلاف، کس کا کس سے ہوا؟ سوچیے، ایک طرف امیر ہے، ایک طرف عوام ہے، ایک طرف اول الامر حکم دینے والا ہے، ایک طرف ماننے والے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ آگ میں کودو۔ اچھا، لکڑی جمع کرنا کوئی غلط کام نہیں، آگ جلانا کھانا پکانے کے لیے ہو سکتی ہے بھائی، مرغ وغیرہ کچھ بھی ہے، بھوننے کے لیے ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے، کوئی رسک اس میں نہیں ہے۔ لیکن اب کودو تو یہ جو حکم ہے، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ امیر کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، آپ خودکشی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو امیر نے ایسا حکم دیا جو اسلام کے خلاف تھا، اسلام کے خلاف تھا۔ تو اب اختلاف کس میں ہوا؟ آپ سوچیے، عوام میں اور اولو الامر میں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ صرف مجتہد مجتہد کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ تم میں، جب اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں تم میں آپس میں، یا تمہارا تمہارے امیر کے ساتھ، امام شافعی کہتے ہیں۔ تو کسی کا بھی امت میں اختلاف ہو جائے، پہنچانا کس کی طرف ہے، لوٹانا کس کی طرف ہے؟ کتاب و سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، رسول کی حیات میں، رسول کی ذات کی طرف، اور رسول کی وفات کے بعد اس کی بات کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف، آپ کی تعلیمات کی طرف۔ تو اب اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اختلاف تو ہوا تھا کس میں؟ امیر میں اور مأمور میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا کام تھا ماننا، تم کو کیا سمجھتا ہے، جب نبی نے امیر بنایا اس کو تو کچھ سوچ کے ہی بنایا ہوگا، اور جب کہا کہ ان کا حکم مانو تو ماننا چاہیے تھا، کود جانا چاہیے، آگ میں کودنا چاہیے تھا، نہیں، ان میں اور ان میں اختلاف ہوا۔ انہوں نے دلیل کی بنیاد پر امیر کی بات نہیں مانی، دلیل کی بنیاد پر نہیں مانی۔ تو آپ غور کریں یہاں پر کہ اختلاف عوام میں اور عالم میں ہوا، اور دلیل کی بنیاد پر انہوں نے اس کی بات کو رد کر دیا۔ یہ نہ کرنے کی بنیاد پر یہود و نصارہ مشرک ہو گئے۔ آپ اس کے بالمقابل دوسری مثال دیکھیے، اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کو، اپنے راہبوں کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے ساتھ اپنا رب بنا لیا۔ کیسے بنا لیا؟ اللہ کے حلال کو وہ حرام کہتے، ان کے عالم حرام کو حلال کہہ دیا، حلال مان لیا، حلال کو حرام کر دیا، حرام مان لیا، یعنی اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف ان کے عالم فیصلہ دیتے تھے، عوام اس کو مان لیتی تھی۔ تو اب اللہ نے نہیں کہا کہ اولو الامر ہیں ان کے اور عوام ہیں، عوام کا کام ماننا ہے ان کی، اللہ نے نہیں کہا۔ جب اللہ کے دین میں جو بات واضح ہے اس کے خلاف کوئی آدمی اگر کسی عالم کی بات مانتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے، اللہ کی ذات میں ربوبیت یا الوہیت میں شرک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں جو اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم میں اختلاف ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، ٹھیک ہے۔ اب آدمی کہے گا مجھ کو تو عربی بھی نہیں آتی، میں تو قرآن بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں، حدیث بھی پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو میں کیسے لوٹاؤں گا قرآن و سنت کی طرف؟ ٹھیک ہے، تو خود نہیں کر سکتا ہے، عالم کی مدد سے کرے گا۔ لیکن مقصود عالم کی بات لینا نہیں ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات لینا ہے۔ ایک آدمی اگر راستہ خود کراس نہیں کر سکتا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، ایک آدمی اگر علاج کر نہیں سکتا اپنا، ڈاکٹر کے ذریعے سے کرواتا ہے، لیکن پھر جب دو عالموں میں اختلاف ہوگا اب کیا کرے گا؟ آپ دیکھیے، دو عالموں میں اختلاف ہوگا تو کیا کرے گا؟ کیا نہیں ہوتا ہے عالموں میں اختلاف؟ کہ کس کی بات مانے گا، کیا بنیاد ہے اس بات کو ماننے کے لیے؟ ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، داڑھی لمبی ہے، جبا اچھا ہے، پگڑی ان کی نئی ہے، خالی ٹوپی پر ہے، کیا بنیاد ہے آپ کے پاس کہ آپ اس عالم کی بات کو مانیں؟ ایک کی مانیں اور ایک کی نہیں، کیا بنیاد پہ آپ مانیں گے؟ ایک ہی بنیاد آپ کے پاس ہے کہ اس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے اور اس کی نہیں. اب آپ کوئی آدمی کہے گا تم کو اتنا کیسے سمجھتا ہے, جتنا سمجھتا ہے اتنے کے حساب سے فیصلہ کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ نے جتنی سمجھ دی ہے اس کے مطابق جتنا سمجھ رہا ہے اس کی بنیاد پر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ نے فیصلے کا حکم دیا ہے اور عقل جتنی دی ہے, سمجھ جتنی دی ہے, اسی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. اس سے زیادہ تو فیصلہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو اس کی بات دلیل والی ہے, اس کی نہیں ہے, اس کی بات مانیں گے, اسی کے ہم مکلف ہیں. تو شان نزول سے بھی باتیں واضح ہوتی ہیں. نمبر 9, ناسخ منسوخ کا علم. قرآن کی آیتیں ان میں بعض آیتیں ناسخ ہیں, بعض منسوخ ہیں. کیا مطلب ہے اس کا, ناسخ اور منسوخ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ان میں تنگی یا آسانی لاتا گیا ہے. کچھ معاملات میں تنگی آئی, کچھ معاملات میں آسانی آئی ہے. جیسے مثال کے طور پر شراب پینے کی پہلے گنجائش تھی, لیکن بعد میں گنجائش ختم ہو گئی ہے. یا پہلے مال غنیمت حرام تھا, بعد میں جنگ میں لوٹا ہوا مال مال غنیمت حلال ہو گیا. تو بعض چیزیں پہلے اس میں وسعت تھی اور بعد میں کیا ہو گئی, وہ تنگ ہو گئی, منع ہو گئی. بعض چیزیں پہلے منع تھی, بعد میں جا کے کیا ہو گئی, حلال ہو گئی. کیونکہ اللہ نے ایسا, مالک کون ہے, تو ہے. سادہ جواب کیا ہے, اللہ تعالی مالک ہے, جس چیز کو چاہے جب چاہے حلال کر دے, جس چیز کو جب چاہے حرام کر دے. بندے کا کام اللہ کا حکم ماننا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے بعض چیزوں کو منع کرتا ہے, بعض چیزوں کی اجازت دیتا ہے. اس میں بندے کا اختبار ہوتا ہے, بندے کی آزمائش, بندے کا امتحان ہے. اللہ جب چاہے کسی چیز کو منع کر دے, جب چاہے کسی چیز کی اجازت دے دے. اللہ بادشاہ ہے, اللہ مالک ہے, اس کو اختیار ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کی خیر کے لیے مصلحت کے طور پر اپنے احکام بدلتا ہے, اللہ کے علم میں عیب کی وجہ سے نہیں. کہ پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا, اب معلوم ہوا تو اللہ نے نیا حکم دیا, نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے بندے کے لیے امتحان کے طور پر, اس کی تربیت کے طور پر احکام بدلتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, ناسخ اور منسوخ. منسوخ اس کو کہتے ہیں جو چینج ہو گیا, ناسخ اس کو کہتے ہیں جو بعد میں آیا, جس نے چینج کیا. ایک بڑا موضوع ہے ناسخ منسوخ, اس میں بنیاد یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا حکم چینج ہو جاتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی قید لگ جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر شراب کے بارے میں پہلے مرحلوں میں کیا ہوا, اللہ نے قید لگائی. جیسے اللہ نے فرمایا کہ ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون, نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو, یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو, ہوش حواس میں تم ہو تب تک تم نماز کے قریب مت جاؤ. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پچھلی اباحت سے اور آگے تنگی پیدا کر دی کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں. لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے کیا کر دیا, سرے سے شراب کو کیا کر دیا, حرام کر دیا. تو کبھی قید آتی ہے, کبھی سرے سے چیز حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا حکم دیا. عاشورہ کا روزہ واجب تھا یا فرض تھا, آپ دونوں کہہ سکتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو روزے سے تھا وہ باقی رکھے, جو روزے سے نہیں تھا بچے ہوئے دن کا روزہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکم تھا آپ کا, آپ بچا ہوا دن بے روزہ نہیں رہ سکتا ہے. لیکن جیسے رمضان آیا عاشورہ کا روزہ کیا ہو گیا, منسوخ ہو گیا. لیکن عاشورہ کا روزہ ختم نہیں ہو گیا, سمجھ رہے بات. عاشورہ کا روزہ منسوخ ہو گیا لیکن عاشورہ کا پورا روزہ بین ہو گیا, ختم ہو گیا نہیں, روزہ باقی رہا, فرضیت ختم ہو گئی اس کی, کہ وہ فرض نہیں رہا لیکن وہ مستحب رہا, اس کا ثواب ملے گا. روزہ چھوڑنے کا حکم نہیں آیا ہے، بلکہ روزہ رکھ سکتے ہیں، چھوڑے تو کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح سے اس کے حکم میں تبدیلی آئی، پورا عمل ختم نہیں ہو گیا۔ تو اس طرح سے ناسخ منسوخ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ابتلاء اور ان کی آزمائش کے لیے شریعت میں رکھا ہے۔ قبلہ پہلے تھا مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف، اللہ تعالیٰ نے بدل کے کدھر کر دیا؟ مسجد حرام۔ وہ آزمائش تھی، کون دین پر ٹکا رہتا اور کون دین سے پھر جاتا ہے۔ یہ کیسا نبی، اتنے سارے نبیوں کا قبلہ اور دیکھو یہ بدل دیا اس نے، یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا ہے، کئی لوگ مرتد ہو گئے۔ اس طرح کی تبدیلیوں سے پکے اہل ایمان جو نبی کے تابع ہیں، وہ کہتے جا نبی مڑے گا، ہم مڑیں گے، اللہ نے ان کو دین دیا ہے، جو حکم یہ دیں ہم مانیں گے، اللہ ان کو جو بتاتا ہے ہم کو بتاتے ہیں، اللہ جو چاہے حکم دے۔ مومن کا مزاج یہ ہوتا ہے، اللہ اس کو جو چاہے حکم دے، بس حکم آیا ماننا ہے، ایسا کیوں لما و کیفا نہیں، جو اللہ نے حکم دیا ماننا ہے، بھلائی اس میں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو گولی دیتا ہے، آپ لیتے، ہفتے کے بعد پھر آتے، بولتا وہ گولی بند کر دو، ڈاکٹر صاحب وہی چالو رکھو، نہیں دوسری، پہلی بتانے کا تھا، جب دوسری دینا تھا تو پہلی دیتے، ایک ہفتہ کیوں ہم کو تھکایا؟ آپ کو نہیں معلوم ہے پہلے ہفتے میں وہی دوا کیا آپ کے لیے، پہلے ہفتے میں وہ کورس ہے آپ کا، پہلے ہفتے کے لیے وہ دوا تھی، یہ دوا میں پہلے ہفتے میں نہیں دے سکتا تھا تمہاری وجہ سے، میرا پرابلم نہیں، پہلے آپ کے پاس تھی نا، کیسے نہیں دے سکتے تھے آپ، وہ کیا ہے وہاں رکھی ہوئی دیکھ رہا ہوں میں، تو وہاں آپ نہیں دے سکتے تھے، کیسا بول رہے آپ، آپ دے سکتے تھے لیکن دیے نہیں، آپ نہیں دے سکتا تھا، میری کمزوری کی وجہ سے نہیں، تیری کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا عیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ حکموں کو بدلتا ہے، تیرا عیب ہے، تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ تو پہلے مرحلے میں وہ چیز لے لے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات احکام کو تبدیل کرتا ہے بندے کی حکمت کی وجہ سے، بندے کی مصلحت کی وجہ سے، اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لہذا ناسخ اور منسوخ بھی قرآن میں ہے، اگر آدمی اس کو نہیں جانے گا اور صرف ترجمہ پڑھ لے گا، آیت پڑھا خوشی خوشی، ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، اور نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، ماشاء اللہ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، مطلب اس میں تو شراب منع نہیں نماز منع ہے، آدمی کیا مطلب لے گا اس سے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل نہیں آؤں گا میں نماز کے قریب، تو کیا میں مسجد کی بھی قریب نہیں آؤں گا، سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سنا اور مانا، تو کیا سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بچ جانا، تو اللہ نے نماز سے روکا، شراب سے تو نہیں روکا نا، تو اس سے کیا استدلال کرے گا؟ اگر عقل چلائے گا، اگر گر 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 گھمائے اگر، تو کیا سمجھے گا مطلب اس سے؟ نماز شراب منع نہیں ہے، کیونکہ شراب کی حالت میں اگر نماز منع ہے تو اللہ تو ڈائریکٹ بولنا چاہیے تھا کہ شراب ہی مت پیو، لیکن اللہ کیا فرمائے، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو شراب کے قریب، نماز کے قریب مت جاؤ۔ لیکن یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جس کا حکم آج بھی ہے، کہ آج بھی اگر کوئی آدمی بدبخت اگر شراب پی لے، نشے میں ہو، تو نماز پڑھ سکتا ہے وہ؟ نہیں، لیکن اس سے وہ گنجائش نہیں کہ شراب پیے، کیونکہ اگلی آیت جو اس کے بعد آئی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے شراب کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، اے ایمان والو، یقینا خمر شراب، میسر جوا، والانصاب پانسے، والازلام اور وہ جو چٹھیاں وغیرہ نکالتے ہیں بت، یہ سب کیا ہیں؟ رجس من عمل الشیطان، انصاب بت اور ازلام جو تیروں میں سے نکال کے جیسے ہمارے لاٹری ہوتی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ رجس من عمل الشیطان، یہ نجس ہیں، شیطان کا کام ہے، شیطان کی کرتوت ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہیں۔ فاجتنبو، ان سے تم بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ فاجتنبو، اس سے بچو. حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر، شراب مت پی اس لیے کہ وہ ہر شر کی چابی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ مت پی، پی کی گنجائش نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سارے شر کی چابی ہے. جو چیز سارے شر کی چابی ہو، ہر شر کی چابی ہو، وہ جائز ہو سکتی ہے؟ نہیں. جب شر جائز نہیں تو شر کی چابی جائز ہوگا؟ نہیں. لہذا تو یہاں پہ معلوم ہوا کہ حرام ہے، لیکن اگر اس کو ناسخ منسوخ معلوم نہیں ہوگا تو اس سے ممکن ہے وہ دلیل پکڑے کہ کیا ہے یہ، اس سے مراد شراب کی گنجائش ہے، لیکن شراب کے وقت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، تو شراب جائز نکل گئی اس سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں لوگ شراب کا نام بدل کر اس کو حلال کر لیں گے. آخری دور میں کیا ہوگا؟ لوگ شراب کا نام بدل دیں گے اور اس کو اپنے لیے حلال کر لیں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ قرآن میں کون سی آیتیں منسوخ ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں، واقعی معنی کیا ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم جو بھی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا اسی کی طرح کی کوئی اور آیت نازل کرتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، جو چاہے حکم دے، جو چاہے حکم بدل دے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیہا، جو بھی آیت ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں. بعض آیتیں اللہ تعالیٰ بھلا دیتا تھا، اللہ تعالیٰ بعض آیتیں بھلا دیتا تھا اور بعض منسوخ کرتا، اس کے منسوخ ہونے کا علم باقی رہتا تھا. بہت ساری حکمت علماء نے بیان کی جس کا یہ وقت نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو عبد الرحمن کہتے ہیں ان علی مر بقاط، ایک آدمی بیان کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا، قصہ گوئی کر رہا تھا یا آواز و نصیحت کر رہا تھا، اس پر سے حضرت علی کا گزر ہوا. فقال اتعرف الناسخ من المنسوخ، حضرت علی نے اس سے پوچھا تجھے ناسخ منسوخ کا علم ہے؟ دونوں میں فرق معلوم ہے، کون سی چیز ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا حلق توا، تو خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا، تو خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا. تو العلم میں ابن ابی خیثمہ نے اس کو روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر ناسخ منسوخ کا علم نہیں رکھے گا، بہت ساری چیزیں حرام ہے حلال کر دے گا، بہت ساری چیزیں حلال ہے حرام کر دے گا. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا حکم پرانا ہے، کون سا نیا ہے، بعد والا ہے. اسی طرح سے آخری چیز میں بیان کروں گا وہ یہ کہ قرآن کے فہم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مجرد عقل پر اعتماد نہ کریں، عقل پر ٹیک لگا کر عقل ہی سے ہر چیز سمجھنے کی کوشش نہ کریں، خصوصاً اس اعتبار سے کہ سائنس کا دور ہے اور آدمی بعض اوقات قرآن کی آیتیں نہیں سمجھ پاتا ہے، یا تو وہ ان کا انکار کر دیتا ہے یا پھر شک میں آ جاتا ہے، یا تو انکار کرتا ہے یا شک میں آ جاتا ہے. کیوں؟ عقل کی بنیاد پر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. بلا شبہ عقل کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن کوئی آدمی دنیا کا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری عقل کی کوئی حد نہیں ہے. کوئی آدمی بول سکتا ہے ایسا؟ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے، نیوٹن کو سب سمجھتا تھا؟ نہیں، کئی گتیاں اس کے نہیں سلجھی، بعد کے لوگوں کو کچھ باتیں سمجھ میں آئیں. ہر سائنسداں کچھ علم چھوڑ جاتا ہے، کچھ چیزیں اس سے رہ جاتی ہیں، بعد میں جا کے معلوم پڑتا ایسا نہیں ایسا ہے. تو ہر انسان کی عقل کی ایک حد ہے. اب اس بنیاد پر اگر آدمی اللہ کی ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے نہیں سمجھ پائے گا. مثلا کسی سائنسدان سے آپ پوچھئے انسان کے اندر جو جان ہے وہ کیا ہے، معلوم پڑے گا اس کو بتائے گا، کیا الیکٹرک کرنٹ ہے؟ ٹھیک ہے، مردے کو دو کرنٹ واپس زندہ کرو، اس کو کتنے پاور دینا ہے، اس کو بیٹری لگانا ہے کیا سیمسنگ کی بیٹری لگائیں، کون سی لگائیں گے بتاؤ، زندہ ہوگا وہ؟ نہیں. زندگی کیا ہے؟ ایک آدمی ابھی تھا، بات کر رہا تھا، میرے بعد اچھے رہنا، سب کو ٹھیک ٹھاک، جائیداد تقسیم کیا اور مرا، کیا کم کیا ہوا اس میں سے، وزن کم ہوا اس کا، اس کے اندر سے کیا نکلا؟ کرنٹ نکلا اس کے اندر سے، کیا چیز گئی؟ سائنسدان بتا سکتا ہے، ابھی تک ان کے پاس جواب نہیں ہے. کیوں مرتا ہے آدمی؟ باڈی کیوں مرتی ہے؟ کیوں ڈیڈ ہوتا ہے آدمی؟ کوئی جواب ہے نہیں، آج تک سائنس کے پاس جواب نہیں ہے. سیلز ڈیڈ ہو جاتے نہیں، جوان بھی مرتا، جوان بھی مرتا ہے. اچھا خاصا دوا خانے میں ڈاکٹر بولتے ابھی جوان گھر پہ ابھی ٹھیک ٹھاک ہو گئے، گیا اگلے دن مرتا. کیسے مرا ہو؟ اندر سے کیا گیا اس کے، کیا کم ہوا اس کا؟ تو وہ جو روح ہے، روح کیا ہے نہیں معلوم کسی کو. اللہ نے فرمایا وہ سلون کہ روح، اے نبی لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے مگر بہت تھوڑا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ روح کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کسی سے روح کیا ہوتی ہے بتائیے، نہیں بتا سکتا ہے. کوئی سائنسدان دنیا کا عقل چلا کے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے. روح کہاں رہتی ہے بتا سکتا ہے؟ کہاں جاتی ہے، کیوں نہیں دکھتی؟ مر گئے آدمی اس میں سے کیا نکلا؟ روح نکلی، دکھی نہیں. تو کیا ہے؟ کوئی سائنسدان بتا سکتا ہے اندر انسان کی اس کی شخصیت کہاں چلی گئی؟ کیوں بات نہیں کر رہے؟ کیوں ہل رہا نہیں؟ دھڑکن بند ہو گئی اس کی، جس میں خون کا دوران بند ہو گیا. تو خون کا دوران بند ہونے سے مرا یا مرنے سے بند ہوا؟ سوچئے کہ خون کا دوران رک گیا اس لیے مر گیا، دل دھڑکنا بند ہوا اس لیے مرا، یا مرا اس لیے دھڑکنا بند ہوا؟ سائنسدان نہیں جانتا ہے اس کے پاس. اس لیے بعض اوقات آدمی مر گیا بولتے اس کے دل کو یہ کرتے ہیں پھر واپس چالو پڑ جاتا ہے. کیا ہے مطلب کنیکشن کیا ہے اس کا؟ وہ مرا کہ نہیں مرا؟ تو اس کے اندر سے کیا کم ہوا؟ کہاں گیا ہو؟ ابھی تو تھا، گیا کدھر؟ اندر سے باہر نکلا، ڈیلیٹ ہو گیا، سیز ہو گیا، ہوا کیا اس کا؟ کہاں گیا ہو؟ پوری شخصیت تھی، اتنا علم تھا اس کے پاس، پڑھا لکھا تھا، ڈاکٹر تھا، سائنٹسٹ تھا، ٹیچر تھا، بات چیت کرتا تھا، زبان ہے لیکن آواز نہیں، دل ہے، پھیپڑے ہیں، سب کچھ ہے، سانس نہیں لے رہا، دھڑکن نہیں، گیا کدھر ہو؟ کیا ہوا اس کو؟ جواب نہیں ہے. وہ جواب تو بہت دور کی بات ہے، خواب کی بات ہے، ابھی تک نہیں جواب. سائنس کے پاس آج تک اتنا چھوٹا سوال نہیں. اپنے کو خواب کیوں نہیں آتے بچہ پوچھتا، خواب کیوں آتے؟ نہیں معلوم. خواب کیوں آتے آج تک نہیں معلوم ہے. تو ایسے کئی سوال آتے ہیں نہیں معلوم، انسان کو نہیں معلوم اس کا جواب کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے، اب دیکھیے عقل اگر آپ کے پاس، کوئی آدمی آپ پوچھے اس کو، سائنٹسٹ کو پوچھو آپ کہ انسان کے اندر جب مرتا تو وہ کہاں جاتا؟ نہیں معلوم. کیا فائدہ، اتنا عقل ہے کہ نہیں آپ کو؟ خواب کیوں آتے؟ اب تک سائنس کی پوری تحقیقات کے بعد اب تک اس کا جواب نہیں مل سکا. کیا بیوقوف لوگ، عقل نہیں آپ کو؟ کتنے ستارے ہیں اب تک نہیں معلوم پڑا، کتنے جاندار ہیں دنیا میں اب تک معلوم نہیں پڑا، عقل ہے کہ نہیں آپ کو؟ تو کسی کے پاس عقل ہو کے بھی جواب نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ عقل اتنی ہے، عقل میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں نہیں. ایک چیز ہے دو چیزوں میں تضاد ہونا، عقل اس کو پہچانتی ہے، کانٹرڈکشن جس کو کہتے ہیں، عقل اس کو پہچانتی ہے، لیکن ساری چیزوں کو احاطہ کرنا عقل نہیں کر سکتی ہے. دونوں میں فرق یاد رکھی ہے. تضاد عقل کو معلوم ہوتا ہے، جسے اللہ نے کیا فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے. یعنی یہ عقل سے سمجھ میں آتا کہ کانٹرڈکشن ہے، لیکن عقل ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہر چیز کو سمجھے عقل نہیں کر سکتی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کتنی ساری سائنس کی باتیں ہیں، ڈاکٹر کی باتیں ہیں، راکٹ کی باتیں ہیں، گاڑی کی باتیں ہیں، موبائل کی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. آپ کو عربی زبان آتی، انگلش، فرینچ، جاپنیز نہیں آتی، عقل ہے نہیں ہے، پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی. ایک آدمی چینی آپ کے پاس چاؤ میں اگر کرتا بیٹھے آپ کو سمجھے گا نہیں، عقل ہو کے بھی نہیں سمجھا، عقل ہو کے بھی آپ کو نہیں سمجھا. کسی آدمی سے پوچھے آپ دنیا میں اتنی ساری زبانیں کیوں ہیں، بتائے گا وہ نہیں، اس کو نہیں معلوم ہے کیوں ایسی ساری زبانیں آئی کہاں سے، کیوں اتنی ساری زبانیں ہیں اور کیسا بنی زبانیں اور کیسا لوگوں نے سمجھا اس کو کہ میں کیا بول رہا ہوں. آپ سوچ اس زبان میں وہی مطلب کیوں ہے اس کا، اور کس چیز کو کیا مطلب دی ڈکشنری تو تھی نہیں، بعد میں لکھی، تو یہ اس کو کیا ہوں اس کو میں ہوں کیا بولیں، آپ کیسا طے کیے ان لوگوں نے. آپ سوچیے عقل کام نہیں کرتی آدمی کی، عقل انسان کی کام نہیں کرتی ہے. مرد اور عورت، سائنس آپ بتائیے، مرد ہے عورت ہے، اور مرد اور عورت کے میل سے اولاد پیدا ہوتی، ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی، ایسا کیسا نہیں معلوم، اس کے پاس جواب نہیں ہے الا یہ کہ وہ اللہ کو مانے. اللہ کو مانے بغیر اس کے پاس جواب نہیں ہے. تو عقل میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں، یہ جاننا ضروری ہے، یہ بھی عقل کا ایک حصہ ہے کہ ساری چیزیں عقل میں نہیں آ سکتی ہیں. آپ آنکھ کھلی رکھ کے دن میں دیکھتے اور آنکھ بند کر کے رات میں، خواب کیسے دیکھتے آپ؟ آنکھ بند کر کے پھر بھی دکھتا آپ کو، کیسے دکھتا؟ آپ کو آنکھ بند کرنے سے دکھنا چاہیے نہیں نا، لیکن آپ آنکھ بند کر کے پورا خواب دیکھتے فری میں، پورا خواب دیکھتے، کیسے دیکھتے آپ؟ اور کبھی غور کیجئے وہ رنگ والا ہوتا ہے کہ بغیر رنگ والا، آپ کو کیسا ہو سوچیے اس کے اوپر. اور ہر خواب میں آپ کیوں رہتے ہیں؟ کوئی ایسا خواب دیکھے آپ نے جس میں آپ نہیں تھے؟ کیوں ایسا؟ کس پوچھو آپ نیوٹن کو، نہیں معلوم اس کو کیوں ایسا، ہر خواب میں آپ کیوں ہیں بھائی؟ کوئی خواب بغیر آپ والا بھی تو ہونا چاہیے، نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہر خواب میں آپ ہیں، کہیں نہ کہیں آپ ہیں اس میں، بھاگ رہے، ہاں گر رہے، چلا رہے، آواز نہیں نکل رہی، کئی لوگ بولتے نا، کیوں ہے ایسا؟ نیند کیوں آتی انسان کو؟ نیند سے کیوں بھاگ نہیں سکتا آدمی؟ کیوں نہیں بچ سکتا آدمی؟ آتی ہی نیند آدمی کو، تھک کے آدمی سو جاتا ہے، کیوں؟ اور کیوں ایسا ہے کہ نیند ضروری انسان کے لیے ہے؟ سائنسداں بولتے ہیں کہ انسان کے لیے نیند ضروری ہے، نہیں اگر سوئے گا بیمار پڑے گا، پاگل ہو جائے گا. تو کیوں ایسا ہے کہ وہ ضروری اور انسان کو واقعی نیند آتی ہے، وہ بچ نہیں سکتا اس سے، نہیں چاہ کے بھی سوتا آدمی ہے، خصوصاً بیان میں جمعہ کے خطبے میں آدمی سو جاتا ہے، اونگنے لگتا ہے، کیوں ایسا؟ تو ایسے کئی سوالات ہیں، نہیں جواب اس کا نہیں آتا عقل میں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ عقل میں نہ آنا یہ الگ چیز ہے، اور عقل کے خلاف ہونا یہ دوسری چیز ہے. بہت ساری حقیقتیں انسان کی عقل میں نہیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے سارے بندوں کی دعا، کروڑوں بندوں کی دعا ایک ساتھ سنتا ہے؟ عقل میں نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے ایسا. ایک جواب بتا، اللہ قدرت والا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے ایسا. لیکن آدمی سوچے کہ اللہ، ہر بندہ جو بھی کر رہا ہے، اب ملک الموت ہے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ مرتے ہیں روزانہ، سب کی روح قبض کر رہے ہیں، کیسا؟ ادھر بھی مر رہا، ادھر بھی مر رہا، ادھر بھی مر رہا، ادھر بھی مر رہا، کیسا کرتے ہیں؟ ہم کو نہیں سمجھتا ہے، لیکن قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. وقت ہمارے حساب سے الگ ہے، ان کے حساب سے الگ ہے. ان کی رفتار کتنے، جبریل کتنے جلدی جا کے آتے تھے، ایک دن میں کئی کئی بار جا کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آ رہے ہیں. ٹائم ان کے لیے اسپیڈ زیادہ ہے، اسپیڈ زیادہ ہے. آسمان پہ جا کے اللہ سے کلام کر کے نبی کے پاس آ رہے ہیں، ایک دن میں کئی بار. آپ جا سکتے ہیں یہاں سے وہاں؟ نہیں. آپ کی رفتار الگ ہے، جبریل فرشتہ ہوں، ان کو پر ہیں، وہ اپنی رفتار سے جاتے ہیں، وہ نور کے بنے ہوئے ہیں، ریزسٹنس ان کو نہیں ہے. اللہ نے ان کو اسی رفتار دی ہے، اسی قدرت دی ہے، اسے پر دی ہے. انسان ویسا نہیں کر سکتا ہے. تو یہ کئی باتیں ہیں، تو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مانتا ہے وہ، اس لیے کہ قدرت اللہ کی ہے. ایک بار آپ اللہ کی قدرت کو مان لیں، آپ کے لیے ساری چیزیں ماننا آسان ہو جاتا ہے جس کی خبر اللہ دے یا رسول دے. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا. کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جنہیں قیامت کے دن منہ کے بل حشر میں جمع کیا جائے گا، منہ کے بل آئیں گے وہ حشر میں، یہ سب سے زیادہ شر والے لوگ ہیں مقام کے اعتبار سے، مکانت کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے، اور سب سے راہ بھٹکے ہوئے ہیں کون، جنہیں اللہ تعالیٰ حشر میں منہ کے بل جمع کرے گا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قال یا نبی اللہ، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی کیف یحشر الکافر علی وجهی، اے اللہ کے رسول کافر منہ کے بل حشر میں کیسے آئے گا، آدمی چلتا کیسے ہے پاؤں سے، یہ منہ کے بل آئے گا کیسے آئے گا؟ آپ نے جواب کیا دیا، آپ نے فرمایا علیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادر علی امشیہ علی وجهی یوم القیامہ، جس نے دنیا میں پاؤں کے بل اس کو چلایا کیا قیامت کے دن وہ اس پر قادر نہیں کہ منہ کے بل چلائے؟ دنیا میں پاؤں کے بل کس نے چلایا؟ آدمی ہاتھ پہ نہیں چلتا، کس پہ چلتا؟ پاؤں پہ۔ کیوں؟ کس نے بنایا قانون؟ اللہ نے۔ تو جو اللہ دنیا میں پاؤں کے بل چلا رہا ہے قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے، ہے قادر ہے، پیدا ہوتی چلنے لگتا بچہ نہیں، قدرت بعد میں آتی ہے، کس نے دی؟ اللہ نے۔ چلنے کی قدرت کون دیا؟ اللہ۔ قاعدہ کس نے بنایا پاؤں سے چلنا چاہیے؟ اللہ نے۔ کہیں لکھا ہوا ہے پاؤں سے چلنا چاہیے؟ بتاؤ کہیں لکھا ہوا ہے کہ پاؤں سے چلنا چاہیے؟ کون سی کتاب میں پڑھے آپ؟ آج تک کسی کتاب میں پڑھے پاؤں سے چلنا ضروری ہے، پاؤں سے ہی چلنا چاہیے؟ نہیں، پوری دنیا پاؤں پہ چلتی ہے، پوری دنیا چلتی ہے۔ کون بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ ہر ایک کو برابر سمجھ میں آتا ہے پاؤں چلنے کے لیے، سوچیے کتنی عجیب بات ہے، کیوں ہے؟ کوئی بولا سکھایا بیٹا پاؤں سے چلنا، کوئی بولا اسکول میں بولے پاؤں سے چلتے جاؤ، کوئی بولا کبھی بولا آپ کو کوئی؟ نہیں، انڈرسٹوڈ ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کس نے رکھا انسان کی فطرت میں؟ پرندے کو آپ کوئی بولا جا کے مائکس میں جا کے مسجدوں کے باہر یا باہر کو بولتے پروں سے ہی اڑنا پاؤں سے نہیں، کوئی بولا؟ پرندے خود جانتے پروں سے اڑنا ہے، بتانا نہیں پڑتا ان کو، کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا، کوئی کتاب نہیں پڑھنی پڑتی، واٹس ایپ پہ کہیں چیک نہیں کرتے وہ لوگ بیٹھا اڑنا، ان کو معلوم ہے۔ اللہ نے الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا ڈھانچہ دیا، پھر اس کو رہبری بھی دے دی، رہبری دے دی کیسا کرنا کیا کرنا۔ اسی لیے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے سے چمٹ کے دودھ پینا کوئی ٹرین کیا اس کو؟ کیسے معلوم پڑا اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ سوچیے، بلی کا بچہ ہے دودھ پیتا ہے پہلے آنکھ بند رہتی ہے اس کی، آپ غور کی کبھی بیٹھ کے دیکھے، بلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چلو انسان کا بچہ تو آنکھ کھولتا ہے، بلی کا بچہ تو آنکھ بھی نہیں کھولتا، اس کی آنکھ بند رہتی، کیسے معلوم اس کو دودھ پینے کی چیز ہے، کھانے کی چبانے کی چیز نہیں، دانت رہتے نا منہ میں اس کے؟ بلی کے بچے کو دیکھے کبھی کہ نہیں دیکھے؟ ایسا دیکھ رہے بلی کا بچہ کبھی منہ کھول کے دیکھے نہیں، اس کے پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں دانت ہوتے، انسان کے نہیں رہتے، بلی کے بچے کے منہ میں دانت ہوتے ہیں، لیکن وہ ماں کا دودھ برابر پیتا ہے، چبانے والا نہیں ہوتا ہے، وہ دودھ پیتا ہے، اس کو کیسے معلوم ہے کہ چبانے کی چیز نہیں ہے یہ پینے کی چیز ہے؟ کون بتایا اس کو؟ یہ اللہ نے بتایا۔ ایسا ویزا ایسا ہی ہے، نہیں آ رہا نا عقل میں، آرام سے بیٹھ وضو کر نہیں سمجھے گا تیرے، اللہ نے یہ سب بنایا اس کو، سائنسدان کے پاس جواب نہیں ہے، سائنسدان کے پاس اس کا جواب نہیں کہ ایسا کیوں، بچہ ماں کے پیٹ میں ایسا کیوں، ایک دم اتنی کوٹری میں اس کی غذا کا نظام ایسا کیوں، نہیں معلوم اس کو، ناف کیوں چپکی ہوئی ہے اس کی ماں کی، اس سے کیوں بعد میں کاٹنا پڑتا ہے اس کو، اس سے کیا کنیکشن ہے، کیوں بنا، کیسا کنیکشن بنا، کوئی جواب نہیں اس کے پاس۔ سانس وہ باہر آنے کے بعد لیتا ہے، ہوتا ہے تھیلی میں، ہوتا ہے تھیلی کے اندر ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے بند تھیلی میں، بغیر سانس کی کیسے زندہ ہو، آپ سوچو، آکسیجن تھی اس کے اندر، کیسا لے رہا سانس، کیسا زندہ ہے وہ نو مہینے تک، اس کے سوا اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو کہ پاگل ہے وہ، پڑھا لکھا ڈاکٹر ہیں لیکن پھر بھی اس کے پاس جواب نہیں، ایسا کیوں نہیں، ہاں کیسا بتا سکتا ہوں آپ کو، ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا، کیوں، کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں ہے, بھیا ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. پرندے کو پرندے ہی پیدا ہوتے, انسان کو انسان, بکری نہیں پیدا ہوتی, بکری کو انسان پیدا نہیں ہوتا, کیوں؟ ایسا ہی ہوتا ہو, ایسا ہی ہے. بلی کو کتا نہیں, کتے کو بلی پیدا نہیں ہوتی, کیوں ایسا ہے؟ اللہ نے سب بنایا نظام ہے, تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. انسان کی بہت ساری چیزیں عقل میں آتی نہیں, لیکن اللہ نے ایسا بنایا. جواب یہ کہ آدمی قرآن میں اپنی عقل اگر چلائے گا, دین میں اگر اپنی عقل چلائے گا, گڑبڑ کرے گا. عقل سمجھنے کے لیے استعمال کرے, غیبیات اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. غیب کی جو چیزیں ہیں وہ دنیا الگ ہے, آدمی کیسا نیکیاں تولیں گی, نیکیاں قیامت کے دن کیا ہوں گی؟ تولیں گی. ایک پردے میں کیا ہوں گی؟ نیکیاں. دوسرے پردے میں گناہ. فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. دیکھو, جس کی نیکیوں کا پردہ ہلکا ہو, گناہ کا پردہ بھاری ہو جائے, جہنم میں جائے گا. تو نیکیاں گناہ تول کیسے سکتے ہیں؟ آج ہم نہیں تول سکتے. تو دنیا کو آخرت پر آپ, یا آخرت کو دنیا پر آپ قیاس نہیں کر سکتے. وہاں پر انسان کی جلد بولے گی, اس کے ہاتھ بولیں گے, وہاں پر انسان کی نیکیاں تلیں گی. دنیا میں سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں, دنیا میں نہیں سمجھ میں آتا ہے, لیکن آخرت میں یہ ہونے والا ہے. تو یہ نبی کی خبر پر ہم مانتے ہیں. اگر عقل سے ثابت کرنا چاہے, عالم وہ بھی ثابت کر کے آپ کو بتائے گا, لیکن عام آدمی سننے کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے, کیسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. آج لوگ آواز کو میجر کر رہے ہیں, پولیوشن کو میجر کر رہے ہیں, ٹیمپریچر کو میجر کر رہے ہیں, تو ہر چیز کا گنتی ہو رہی نا. تو اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کی آپ کر سکتے, اللہ نہیں کر سکتا. تو آپ اتنی ساری چیزوں کو, آپ روشنی کتنی ہے, ٹیمپریچر کتنا ہے, کیسا میجر کیا آپ نے؟ آپ کے پاس بھی آلات ہیں, کتنی دھوپ ہے, کتنی لیومینوسٹی ہے, ہاں. تو یہ سب آپ کر رہے ہیں, میجر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نیکیاں انسان کی نہیں وزن کر سکتا ہے. دنیا میں آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو کہ نیکیاں کیسے تلتی ہیں, کیونکہ نیکیاں ہمارے سے نکلنے والی چیز ہے, باہر رکھی ہوئی دکھتی ہے. ایسی آدمی بیٹھتا رات میں, یہ میری آج کی نماز ہے اتنی, یہ میرے روزے, تھیلی میں رکھتا اس کو بنا کے, کر سکتا آج؟ نہیں کر سکتا آج, لیکن قیامت کے دن یہ ہوگا. انسان کے جملے, ہاں, تھیلی میں سے دو جملے نکالا, میرے دو جملے, تیرے جملے رکھا تھا کدھر, لا ادھر دو جملے, نہیں رکھ سکتا ایسا. انسان اپنا کلام سنبھال کے رکھ سکتا ہے؟ نہیں. اللہ رکھ سکتا ہے, تو نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, فرشتے برابر رکھتے ہیں اس کے, اس کے ہر ہر عمل کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. لہذا قیامت کے دن وہ تلے گا, عمل انسان کا تلے گا. تو جو قرآن میں آدمی بات پڑھتا ہے, غیبیات کی باتیں, غیب سے متعلق باتیں, اللہ کے بارے میں باتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے معجزات, موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایسا کیسا سانپ بن جاتا تھا, کیسا بن سکتا تھا؟ لکڑی کا سانپ کیسا ہو سکتا؟ سانپ گوشت کا رہتا ہے, لکڑی لکڑی پیڑ کی رہتی ہے, یہ کیسا کنورٹ ہو سکتی؟ کوئی کیمیکل ریئیکشن سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سمجھ میں آتا ہے ہائیڈروجن آکسیجن مل کے پانی بنتا ہے, وہ سمجھ میں آ رہا, لیکن لکڑی کا سانپ کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے تھے؟ یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ دو گیس مل کے پانی کیسا بنتا؟ بولے ایسے ہی ہے نا بھائی, مطلب جو ہے اس پہ تعجب تجھ کو نہیں, اس پہ تعجب ہونا چاہیے. دو گیسز مل کے لکوڈ کیسا بنا بھائی؟ اچھا, ان میں سے دونوں گیسز ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن. ہائیڈروجن خود جلتا اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتا. آپ کسی کو, آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, نہیں معلوم ہے, ہائیڈروجن خود جلنے والی گیس ہے, آکسیجن وہ گیس ہے جو جلنے میں مدد دیتی ہے. جلنے والا, جلنے میں مدد دینے والا, دونوں مل کے ایسی چیز بناتے جو پانی کو, آگ کو بجھاتا. کیسا ہوتا ہے سر؟ بولا ایسا تو ہے بابا, کون بتایا؟ نیوٹن. ارے تیرا نیوٹن تیرے کو بتایا تو سب مانتے جا رہا. تو پوچھا تو کون آکسیجن ہے؟ ہاں. تو کون ہائیڈروجن ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے, دونوں ملے تو کیا بنا؟ تو کہاں پانی. تو پوچھا کیسے معلوم پڑا تیرے کو؟ بتایا تو سنا, تو نے مانا, سمجھنا ہوا تھا. وہ رسول کے لیے نہیں کر سکتا, کبھی دیکھا ہائیڈروجن کو تو نے؟ آکسیجن کو؟ اس کو بھی پانی کو؟ ہاں یہ پانی اس سے بنا تیرے کو کون بولا؟ نیوٹن. کتنا ایمان لاتا تو نیوٹن پہ؟ ایسا ایمان ذرا بھی اس میں ڈگمگ نہیں. کتاب میں لکھے ہوا ہے؟ کون لکھا ہے کتاب؟ اللہ. گورنمنٹ کی لکھی کتاب ہے, سائنٹسٹ کی لکھی کتاب ہے. بولتا تھا کہ نہیں؟ وہ بولتا تھا, کھانا بولتا تھا, کبھی بیوی کو بولتا تھا, کبھی بچوں کو بولتا تھا, پھر بھی اس کی کتاب اتنی پکی. غلطی کرتا تھا کہ نہیں؟ تو ایسے ان کی کتابوں کو آپ کتنا مان رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب, رسول کے ذریعے سے ملنے والی کتاب, جبریل لائے وہ کتاب, قیامت تک کی حفاظت کی ذمہ داری جس کے لیے اللہ نے, آج تک پوری دنیا اس کو غلط نہیں ثابت کر سکی. کتنے لوگ کوشش کیے گئے, اب بھی وہ کتاب اپنی جگہ باقی ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ اتنی صدیوں کا ٹیسٹ پاس کرنے والی کتاب آج بھی اپنی صداقت پہ قائم ہے, جس کی بنیاد پر آج کئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ پاگل ہیں وہ لوگ, کیوں ہو رہے؟ دوسرے دن چھوڑ چھوڑ کے آ رہے ہیں مسلمان, جبکہ آج سے زیادہ اسلام کی بدنامی کبھی نہیں ہوئی ہوگی. اتنا زیادہ اسلام کو جو وہ بول رہا ہے تو اسلام کے بارے میں بول رہا ہے, پھر بھی مسلمان لوگ ہو رہے. کیوں؟ معلوم ہے یہ صحیح ہے. اس کتاب کے اوپر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ تو ڈگمگانا نہیں چاہیے, عقل کی بنیاد پر, سائنس کی بنیاد پر, ایکسپیرینس کی بنیاد پر, یہ وہ. اللہ کی کتاب پر آدمی یقین رکھے, چاہے اس کی آج سمجھ میں نہ آئے, کل آئے گا. بہت ساری چیزیں کل تک سمجھ میں نہیں آتی تھی, آج آتی. کل اور چیزیں سمجھ میں آئیں گی, اور اس کے لیے آدمی علم حاصل کرے. لیکن قرآن کے قبول و رد میں عقل پر مدار نہ رکھے آدمی, کیونکہ اللہ کی بات کے لیے قبول و رد نہیں ہے. اس کے لیے صرف کیا ہے؟ قبول ہے, صرف ماننا ہے اس کو. عقل کی بنیاد پر یا عقل چلا کر سمجھنے کی کوشش نہ کرے, زبردستی کچھ بھی مطلب اس میں نکالنے لگے. اس میں اپنی طرف سے کوئی مطلب نکالنے کی کوشش نہ کرے کہ میری عقل میں یہ مطلب آ رہا ہے. نہیں, کیونکہ تیری عقل آج کچھ بول رہی, کل کچھ بولے گی. عقل کی بنیاد پر قرآن کے معنی طے کرنا بھی غلط ہے, اور عقل کی بنیاد پر قرآن کی باتیں قبول کرنا اور رد کرنا, اس کو بنیاد بنانا, یہ بھی غلط ہے. ہماری عقل ناقص ہے. ہماری عقل کیا ہے؟ ناقص ہے. اچھا یہ بتائیے, بچپن میں ہماری عقل پرفیکٹ تھی یا جوانی میں یا بڑھاپے میں؟ تین پیریڈ ہے نا زندگی کے, کون سی پیریڈ میں عقل پرفیکٹ رہتی ہے بتائیے؟ سوچیے. نہیں, بچپن میں پرفیکٹ نہیں تھی, کئی چیزیں ہم لوگوں کو لگتا تھا یہ اچھا ہے, لیکن بعد میں ہم لوگ یہ اچھا ہے. جوانی میں کتنی چیزیں, کتنے فیصلے کیے, بعد میں معلوم پڑا میں نے بیوقوفیاں کی کتنی ہیں. اور پھر بڑھاپے میں عقل خود خراب ہو جاتی ہے, کچھ یاد نہیں رہتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, کپڑوں میں پیشاب پاکانی کر دیتا ہے, نہیں چلتی عقل, کیا صحیح ہے کیا غلط سمجھ میں نہیں آتا. تو کون سا مرحلہ ہے جس میں آپ کی عقل پرفیکٹ ہے؟ نہیں ہے نا, تو کائے کو آپ اس پہ ڈیپینڈ ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیاد پر آپ فیصلے کر رہے ہیں. آپ کی عقل پرفیکٹ نہیں, اسی لیے تو اللہ نے اپنا دین دیا, ورنہ ہوتا آپ نے اپنی عقل کے حساب سے کرو, اپنی عقل کے حساب سے کرو. اور جو قومیں عقل کی بنیاد پر چل رہی ہیں آج خوش ہے وہ لوگ, چلو ٹھیک ہے بھائی کوئی دین نہیں, عقل اوکے, چلو عقل کے اوپر خوش ہیں. ان کی عقل کام نہیں کر رہی, کیا کرنا, اتنے مسائل ان کے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ان لوگوں کو, سکون نہیں زندگیوں میں, سماج کو سدھارنے کا کوئی پلان پروگرام ان کے پاس نہیں ہے, صحیح سولوشن ان کے پاس نہیں ہے. تو اتنے پڑھ لکھ کے ان کے پاس کیوں نہیں سولوشن؟ ایک قانون آج لاتے, کل دوسرا لاتے, پھر کل تیسرا لاتے. کتنے لوگ ہیں, کبھی نوٹ بدل رہے, کبھی ہاں کچھ اور قانون لا رہے, کبھی کیا کر رہے, کبھی بندوق اس کی اجازت دے رہے, کبھی اس کو بین کر رہے ہیں. دیکھیے جو ملکوں کے حالات آپ دیکھیے, فیصلے کرتے ہیں, قوانین بناتے ہیں, چینج کرنا پڑتا. کیوں؟ اس سے اچھا نہیں, بھلا نہیں, برا ہو رہا اس سے. تو یہ سارے عقل مند لوگ مل کے کیے تھے, تو پھر چینج کیوں کیے, نقصان کیوں ہو رہا اس کی وجہ سے؟ کیونکہ انسان کی عقل کامل نہیں ہے, ساری چیزوں کا احاطہ وہ نہیں کر سکتا ہے. ایک طرف دھیان دیا ایک بچے کو سنبھالا تو دوسرا گرتا ہے نا. گھر میں بچوں کو نہیں سنبھال سکتا ہو, چار بچے اگر اس کے ہیں کھیل رہے اگر چاروں پہ ایک ساتھ دھیان نہیں دے سکتا, زندگی کے سارے مسائل پہ دھیان دے سکے گا یہ؟ ساری چیزوں کو ایک ساتھ دیکھ کے ججمنٹ لے سکتا نہیں. ایک چیز پہ دھیان دیا تو دوسری چیز رہ جاتی اس سے. یہ عقل ہے انسان کی, انسان کی عقل ایک ساتھ ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے, یہ پرابلم ہے اس کے لیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنا دین دیا اور انسان کو بتایا یہ تو مان ایسا ہے, یہ نہیں کہا ریسرچ کر اور نتیجے پہ پہنچ. مر جاتا, مر جاتا اس کو معلوم ہی نہیں پڑتا. اللہ نے بتایا احسان کیا, آدھا سفر اس کا ہلکا کر دیا. ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, یہ نہیں ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, کنکلوژنس اس کو دے دیے. یہ نہیں کیا تو ایکسپیرینس کر تجربات کے ذریعے سے تو پہنچ, شراب اچھی کے بری, سود اچھا کے برا, چوری اچھی کے بری, جھوٹ اچھا کے برا, تو خود ایکسپیرینس کے بعد ریزلٹ نکال. اللہ نے دیا نہیں, دے دیا. سود برا, شراب بری, جوا برا, یہ اچھا یہ اچھا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دیا. اب اس کو اپنی زندگی میں لاڑ سکھی رہے. لیکن انسان کیا بولتا ہے, نہیں میں پیچھے جاؤں گا واپس, کیوں ایسا اسلام میں, تو وہاں سے شروع کرتا. اب یہ شراب کیوں غلط, میوزک غزل تو چلتی کہ نہیں چلتی, کم سے کم غزل تو ہونا, غزل میں کیا برا ہے, تو ٹھنڈی ہے ایک دم, جس کو بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد والا بولتا غزل نہیں تو بھی کم سے کم قوالی تو رہنا ہوتا تھا, قوالی تو رہنا ہوتا تھا, اللہ کا نام رسول کا نام, کم سے کم میری توبہ تو رہنا چاہیے تھا, اس سے کتنا اچھا لگتا ہے. بعض وقت آدمی اپنی عقل چلاتا, نہیں اللہ نے جس کو برا بتایا وہ برا ہے, جس کو اچھا بتایا وہ اچھا ہے. وہاں سے ہم شروعات کریں, ایسا ہے, یہ نہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, کیا صحیح کیا غلط, نہیں. جو بتایا اللہ نے وہاں سے سفر شروع کر. ڈاکٹر جب بتاتا ہم کرتے ایسا, ڈاکٹر بولتا یہ دیکھو نیلی گولی صبح میں کھاؤ, پیلی گولی دوپہر میں کھاؤ, ہری گولی شام میں, کیوں ایسا؟ بولے یہ دو گولی کھاؤ, یہ ایک گولی, دو کیوں ایک کیوں نہیں, کرتے آپ کبھی نہیں کرتے. ڈاکٹر بولے گا جو جی میں ہے کھاؤ, واپس مت آؤ. اس کے ساتھ کبھی عقل نہیں لڑاتے, اس کے ساتھ کبھی نہیں کرتے, جو بولتا ہے عزت سے وہی سنتے جتنی, اور اس میں برابر ہوتے. ڈاکٹر صاحب لکھ کے دو اس پہ صبح کے کون سی دو, تین الگ الگ پنی بنا کے دو. ہاں غلطی نہیں ہونا چاہیے, آپ کے حکم کی تعمیل میں غلطی نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھول گیا تو میری گولی, کھانا کھانے کا وقت آیا, کھانے سے پہلے کھانا ہو تو بولتا کھانا نہیں کھا سکتا, میں کھانے کے پہلے گولی کھانی لے. کتنا پابندی ہے اس کی. کبھی پوچھا اس سے ایسا کیوں, اتنی ملی گرام کیوں, ساٹھ کیوں, چالیس کیوں, تیس کیوں نہیں, ایسا ہی کیوں, پیٹ میں کیوں جا رہی ہو, اور گولی کیوں, گولا کیوں کرتا, یہ مرہم ہی کیوں لگائیں گے, اور یہ کھائیں گے کیوں, اور انجیکشن ہی کیوں, کبھی نہیں پوچھتا ایسا. نس میں کیوں, پیٹ میں کیوں نہیں, کتا پاؤں میں کاٹا, پیٹ میں انجیکشن کیوں, کیوں ایسا نہیں بولتا کبھی. ڈاکٹر جو بولتا ہے برابر سنتا, عزت سے شرافت سے, آپریشن بولے تو آپریشن کرتا, سب جیسا بتایا ویسا کرتا, جتنے ٹیسٹ کرواتا سب کرتا. کہ ہو رہی ہے یہ ہو رہی, بخار آ رہا ہے, ڈاکٹر بولتا خون ٹیسٹ کرو, خون کا اس سے کیا تعلق ہے, کرتا کبھی, خون تو نکلا نہیں, خون ٹیسٹ کر کے آپ کیا کریں گے, بخار آ رہا اور خون بول رہے, خون سے کیا ہوتا, نہیں, جو بولا برابر کرتا. پیشاب ٹیسٹ کرنا پڑے گا, پاخانہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا, خون لعاب ٹیسٹ کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, جو بولا وہ برابر کرتا, اور پیسے بھی دیتا اور شکریہ بھی بولتا اور پھر کب آنا بھی پوچھتا. یہ حال اس کا. اور دین کے معاملے ایسا کیوں, ایسا کیوں. اللہ تعالی کا دین سب سے زیادہ صحیح چیز ہے, اس سے صحیح کچھ نہیں ہے. لیکن چونکہ انسان کو فری مل گیا اور رزلٹ جلدی دکھتا نہیں, وہ آخرت میں دکھے گا, اس لیے آدمی کیا کرتا ہے, ایسا کیوں ویسا کیوں کرتا ہے, نہیں کرنا ایسا, جو ہے اس پہ عمل کریں. آخرت میں دنیا میں اگر ایک دم سامنے آتا کھل کے, کون آدمی دیندار نہیں ہوتا, ہر آدمی دیندار ہوتا, امتحان اسی میں تو ہے. کسی یقین کی بنیاد پر کون کرتا ہے اور کون ہے جو رزلٹ دیکھ کے کرنا چاہتا ہے. رزلٹ دیکھ کے تو ہر آدمی کرتا ہے, جانور بھی کرتے ہیں, لیکن بغیر دیکھے. الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. یہ اصل ایمان ہے. دیکھ کے اللہ کو کون نہیں مانے گا بتائیے؟ بن دیکھے ماننا, بن دیکھے آخرت کو ماننا اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین پر چلنا, جبکہ دکھائی دے رہا نقصان ہو رہا لیکن اللہ بتا رہا اس میں فائدہ ہے تمہارا, تو اللہ کی بات مان لینا, یہ کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والا آپ کو بنائے, قرآن سے جڑنے والا بنائے. روزانہ تھوڑا سا آپ کو جتنی صورتیں یاد ہیں آپ ایک ایک صورت ایک ایک آیت کی تفسیر پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کا دھیان نماز میں بھی لگے گا. اس نہیں زندگی بھر قرآن پڑھتے رہیں گے, نماز پڑھتے رہیں گے, دھیان نہیں لگے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے سیکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا.